السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. پارہ نمبر 19. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا. جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں. بڑا گھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے یہ اپنی سرکشی میں. جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا. چیخ اٹھیں گے کہ پناہ بخدا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے. یہاں پر جو مشرکین اور کافروں کے اعمال کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے اگر کوئی نیک عمل بھی ہوں گے تو ان کو اللہ سبحانہ وتعالی ایک غبار کی طرح، جیسے کہ راکھ ہوتی ہے یا ڈسٹ ہوتی ہے. سوار کسی میدان سے گزرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے دوڑنے کی وجہ سے پیچھے صرف ایک غبار اور دھواں سا رہ جاتا ہے جس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہوتی. تو کفار اور مشرکین کے نیک اعمال بھی اسی طرح سے راکھ یا غبار کی طرح بن جائیں گے. بس وہی لوگ جنت کے مستحق ہیں، اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے. آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے. اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی. نیک لوگوں کے بارے میں کہا گیا، اور جو لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے وہ ہے وہ احسن مقیلا، کہ جو دوپہر گزارنے کا وقت ہوتا ہے انسان چاہتا ہے نا کہ دوپہر میں تھوڑی دیر وہ آرام کرے، کیلولا جس کو ہم کہتے ہیں، جس کے بارے میں احادیث میں بھی آیا ہے کہ دوپہر کو تھوڑا سا سستا لینا، تھوڑی دیر لیٹ جانا یا تھوڑی دیر آنکھ لگ جانا دراصل یہ رات میں تہجد کے لیے بہت فائدہ مند ہے. لیکن لوگ حدیث کی آڑ لے کر کیلولا اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ عصر کی نمازیں بھی اپنی گم کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف 10-15 منٹ کے لیے لیٹا کرتے تھے یا 15-20 منٹ کے لیے آنکھ لگتی تھی، یعنی بہت تھوڑا سا وقفہ ہوتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے لیٹتے تھے. لیکن آج لوگوں نے اس کو 2-2-3-3 گھنٹے کا کیلولا بنا لیا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں، کیلولا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لمبی تان کر جتنا چاہیں سوئیں، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے سستا لینا کہ جس کی وجہ سے رات میں آپ کو تہجد میں اٹھنا آسان ہو جائے. اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی، اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. یہاں پر اس وقت ان کی حسرت کا اور پچھتانے کا ایک عالم بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے وہ ایک پچھتاوے میں گرفتار ہوں گے اور کہیں گے کہ یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا، کاش میں نے رسول کو اپنا ساتھی بنایا ہوتا، یا رسول کے راستے پر میں چلا ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ آج تو وہ رسولوں کا مذاق اڑا رہے تھے، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنوں اور پتہ نہیں کیا کہ کاہن کے لفظ سے نوازتے تھے، اور اس وقت کہیں گے کہ کاش اللہ کے رسول کو ہم نے دوست بنایا ہوتا، ان کے راستے پر ہم چلے ہوتے. جو بھی اللہ کے رسول کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ٹھہرے گا، اور جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انکار کیا اور ان کی اطاعت سے منہ موڑا دراصل ناکام اور نامراد ہوگا. پھر ایک اور افسوس کی بات جو وہ کہیں گے کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. کیوں نہ بنایا ہوتا؟ لقد ادلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، کیونکہ میں نے اس کو دوست بنایا تو اس نے کیا کیا کہ مجھے اس نے گمراہ کر دیا اور اللہ کے ذکر سے مجھ کو دور کر دیا. اور شیطان تو انسان کا دراصل ہے ہی برا دوست یا بے وفا یا دھوکہ دینے والا. یعنی دوست کے بہکاوے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی. شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا، اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشان تزہیک بنا لیا تھا. یہاں پر 2-3 بہت ہی اہم باتیں بتائی گئی ہیں، اگر اس پر ہم غور کر لیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری زندگی درست ہو سکتی ہے اور سدھر سکتی ہے. سب سے پہلی بات تو جیسے ہم حدیث میں یہ جانتے ہیں، پڑھتے ہی رہتے ہیں حدیث میں، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. یعنی جیسی تمہاری دوستی ہوگی، جیسا تمہارا ماحول ہوگا، جیسی تمہاری کمپنی ہوگی، اسی طرح کا مزاج تمہارے اندر پیدا ہوگا. اور انسان اپنے دوست کے دین سے پہچانا جاتا ہے، اور اچھے دوست کی مثال دراصل اس عطر فروش کی طرح بتائی گئی ہے. اگر دوست نیک ہوگا تو وہ آپ کو بھی نیکیوں کی طرف لے جائے گا، اور اگر آپ کا دوستانہ، آپ کی کمپنی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو دنیا دار ہیں، جو پوری طرح سے 100% دنیا میں مگن ہیں، وہ آپ کو دنیا ہی کی طرف لے جائیں گے، تو اس وقت انسان افسوس کرے گا کہ کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا. اور آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ ٹرینڈ چل نکلا ہے ہفتوں کہ دوستی کو اتنا مانا جاتا ہے کہ دوستوں کی وجہ سے لوگ اپنے والدین کو بھی ناراض کر دیتے ہیں، گھر والوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو کیوں دوستی کی اتنی اہمیت آئی ہے، اور کیوں یہاں پر دوست کا ذکر کیا گیا ہے کہ کاش میں نے اس کو اپنا خلیل، اپنا دوست، اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا. آج کالج کے لڑکے، لڑکیاں، بہت ساری لڑکیاں ہوتی ہیں جو سیدھی سادھی ہوتی ہیں، لیکن صرف اپنے دوستوں کی وجہ سے وہ اپنے چال ڈھال سب کچھ بدل لیتی ہیں. جیسے دوست کر رہی ہیں ویسے ہی وہ بھی کریں گی. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اکثر بچوں کو، نوجوان بچوں کو سگریٹ نوشی کی عادت کیوں ہوتی ہے؟ اچھا بھلا ایک بچہ ہوتا ہے گروپ میں اور باقی سارے دوسرے لوگ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو کچھ نہ کچھ کہہ کر اس پر طنز کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ مجبور اور بے بس ہو کر. اکثر بچے سگریٹ نوشی کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ اکثر بچے اس طرح کی نشہ آور اشیاء کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ کہ ان کے دوستوں کی وجہ سے. وہ خود تو بچے ہوتے ہیں لیکن دوستوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کی ٹرانس میں آ جاتے ہیں. اسی لیے دوست اچھے ہونے چاہیے، سرکل اچھا ہونا چاہیے. جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں، تو وہاں پر یہی بات پتہ چلتی ہے کہ اس کی کمپنی اچھی نہیں تھی، اس کا ماحول اچھا نہیں تھا، اس کی دوستی اچھے لوگوں سے نہیں تھی، لہٰذا نبی کا بیٹا ہونا بھی اس کے کوئی کام نہ آیا. تو ہم بھی غور کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ ہمارے بچوں کے دوست کیسے ہیں، وہ ان کو نیکی کی طرف لے جانے والے ہیں یا اللہ نہ کرے برائی کی طرف. اس وقت انسان افسوس کرے گا کہ کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا، کیونکہ اس نے کیا کر دیا، اللہ کے ذکر سے مجھ کو غفلت میں ڈال دیا. وہ یہ افسوس کرے گا. تو دوست ایسے بنائیں جو آپ کو اللہ کی طرف لے جانے والے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والے دوست ہوں، نہ کہ اس سے غفلت برتنے والے. پھر اللہ کے رسول کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول شکایت کریں گے، یا رسول انسان کے، یعنی ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانۂ تضحیک بنا لیا تھا. یا پھر مہجورا کا جو لفظ ہے، دراصل مہجورا کا مطلب ہوتا ہے کہ چھوڑا ہوا، جس سے آپ نے قطع تعلق کر دیا ہو، جس سے آپ چھوٹ گئے ہوں، جس کو آپ نے چھوڑ دیا ہو. تو قرآن کو جن لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، خود اللہ کے رسول ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ میری قوم نے، یہاں پر دونوں بھی معنی مراد ہو سکتے ہیں، چونکہ اللہ کے رسول کی قوم کا ذکر کیا گیا ہے، تو آپ جو اس دین کی دعوت کو پیش کر رہے تھے اس قرآن کے ذریعے سے، تو آپ کی قوم نے اس قرآن کو نہیں مانا، اکثر لوگوں نے نہیں مانا. ایک طرح سے وہ بھی ذکر ہو سکتا ہے، وہ بھی بات ہو سکتی ہے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود مسلمان جو قرآن کو تو مانتے تھے لیکن اس کی تعلیمات کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، تو ان کا بھی ذکر ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف. تو کس کے خلاف حجت ہوگا قرآن؟ انہیں لوگوں کے لیے نا جو اس پر عمل نہیں کرتے تھے. اور حجت ان کے لیے ہوگا، جیسے ہم خود جانتے ہیں کہ زہراوین کے بارے میں آتا ہے، دو صورتیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو. یہ دراصل سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دراصل اس دن ہمارے حق میں گواہی پیش کریں گی، حجت کریں گی. یہ تو قرآن یا تو ہمارے حق میں حجت ہوگا یا خلاف میں. تو لہٰذا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ قرآن ہمارے حق میں اس دن حجت ثابت ہو، یعنی ہمارے حق میں گواہی دے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے. منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے. اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی. جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت برا اور ان کی راہ حد درجے غلط ہے. یہ بھی ان کا اعتراض تھا، منافقین کا بھی بعد میں یہ اعتراض ہوا، اور کفار مکہ کا بھی یہ اعتراض تھا کہ قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتر جاتا. کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جیسے جیسے حالت پیش آ رہے تھے اور ان لوگوں کے خود جو جرائم ہیں وہ اس میں کھول کر بیان کیے جا رہے تھے، تو اس پر بھی انہیں اعتراض تھا کہ تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی وجہ بتا دی کہ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم نے اس کو اس لیے تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے تاکہ آپ کے دل کو مضبوط جما دیں. اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ حالت جیسے پیش آ رہے تھے، اور جب یہ آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نازل فرماتا رہتا، اس میں کبھی نبیوں کے واقعات ہوتے، کبھی ایک طرح سے آپ کو تسلی دی جاتی، کبھی محبت بھرا انداز ہوتا اور کبھی تسلی والا انداز. تو یہ اللہ کے رسول کے لیے ایک بہت بڑا سپورٹ تھا، آپ کے دل کی مضبوطی کے لیے تھا تاکہ اللہ کے رسول اس کو آرام آرام سے پڑھیں. اس لیے قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہوتا رہا. بعض اوقات صحابہ اکرام کے سوالات ہوتے تھے، بعض اوقات اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات ہوتے تھے تو اس کا جواب دیا جاتا تھا، بعض اوقات اہل کتاب جان بوجھ کر سوالات کرتے اس کا بھی جواب دیا گیا. اور یہ ساری باتیں اللہ کے پاس لکھی ہوئی تھیں، کیونکہ قرآن تو پورا قرآن ایک ساتھ لوح محفوظ سے بیت معمور میں نازل کر دیا گیا، پھر بیت معمور سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مددگار کے طور پر لگایا اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے. آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا. یہی حال قوم نوح کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے. اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا، اور آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا، اور اسی بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی. کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے. یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے. اچھا، وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا. ارائیت من اتخذ الہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. یہاں پر سوالیہ جملہ ہے اور حیرت سے پوچھا گیا ہے کہ کیا کبھی تم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس اپنا خدا بنا لیا ہو. جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے، سب سے بدترین معبود جس کی زمین پر پوجا کی جاتی ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے، اس کی خواہشات ہیں. اور خواہشات کیسے بت بن جاتی ہیں، یا نعوذ باللہ انسان اس کو اتنا بڑا درجہ دے دیتا ہے جب انسان بہت زیادہ اپنی من مانی زندگی گزارنا چاہتا ہے، صرف وہ اپنی مرضی اور اپنی خواہش کرنا چاہتا ہے، تب وہ اپنے نفس کو خدا کے برابر درجہ دے دیتا ہے. یعنی جو نفس کہے گا وہ مانے گا، جو نفس نہ کہے گا وہ چھوڑ دے گا. یعنی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، اپنی خواہشات کے تابع ہو جانا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا، کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نفس کا تقوا عطا کر. یہ دعا بھی خاص طور سے ہمیں کرتے رہنی چاہیے تاکہ ہمارا نفس اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار رہے، اس سے ڈرنے والا ہو. ایک اور دعا میں آتا ہے، ولا تکلنی الی نفسی طرفت عینی، کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کر، پلک جھپکنے کے برابر بھی. کیوں کہی گئی یہ بات؟ کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اگر ہم اپنے نفس کے حوالے ہو جاتے ہیں تو یقین جانیے کہ نفس جو خواہشات ہیں، یہاں پر جو ہوا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ہوا دراصل ایک کہا جاتا ہے کہ جہنم کا نام بھی ہے ہاویہ، اور یہاں وہ لوگ جائیں گے جو ہوا کی پیروی میں تھے، خواہشات نفس کی پیروی میں لگے ہوئے تھے، وہ اس جہنم میں جا کر گریں گے. اور خواہشات نفس انسان کو ویسے بھی نیچے کی طرف ہی لڑکاتی ہیں، گرا دیتی ہیں. انسان اتنی مشکل سے اوپر چڑھائی پر چڑھتا ہے، لیکن جب یہ خواہشات کے پیچھے پڑتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اسے بے عزت ہونے کے لیے، اس طرح سے کام کرنے کے لیے اسے صرف ایک دھکا درکار ہوتا ہے. آپ دھکا دیں وہ اوپر سے نیچے فوراً گر جائے گا۔ تو خواہشات انسان کو سیدھا گراتی رہتی ہیں گڑھے میں، لہذا تم نے اس شخص پر بھی غور کیا اس کی حالت پر جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ تو انسان کو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑنے سے رکنا چاہیے کہ خواہشات کا بندہ نہ وہ بن جائے۔ اسی طرح سے ایک اور دعا جو خطبے کے شروع میں ہی کی جاتی ہے کہ من شرور انفسنا، یعنی پناہ مانگی گئی ہے کہ اپنے نفس کے شر سے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کے شر سے بچائے۔ تو یہ نفس کا شر کیا ہوتا ہے؟ یہ وہی ہوتا ہے نفس کا شر جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، جو اس کو خواہشات کا پیروکار بنا دیتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے وہ اللہ کی بندگی سے ہٹ جاتا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا۔ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ سائے کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا، اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے۔ اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ایک ایسی بستی میں ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے، پس اے کافر، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو۔ جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ، یعنی اس قرآن کے ساتھ، اس تعلیم کے ساتھ ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام کیا تھا؟ تبلیغ تھا، اور تبلیغ آپ کس ذریعے سے کر رہے تھے؟ اس قرآن ہی کے ذریعے سے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کی جو بھی دعوت ہمیں نظر آتی ہے، جو آپ نے شروع میں جتنے بھی لوگوں نے اسلام قبول کیا ان سب کے سامنے پہلا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ اس قرآن کو پڑھ کر سنایا جاتا تھا۔ تو قرآن اپنے اندر خود ایک بہت بڑا ایک معجزہ ہے۔ اس کے الفاظ کی ترتیب، اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک اٹریکشن رکھ دیا ہے کہ جو سلیم الفطرت لوگ ہوں گے وہ خود بخود قرآن کی تلاوت کو سن کر اور سمجھ کر سمجھ جائیں کہ یہ واقعی میں اللہ کا کلام ہے۔ کئی صحابہ کے بارے میں ہمیں ملتا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو ہم پڑھ ہی چکے ہیں کہ کس طرح سے سورۃ طہٰ کی آیتیں پڑھ کر فوراً انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس قرآن کے ساتھ جہاد کریے، اور جہاد بھی کیسا؟ جہاد کبیر۔ وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ اور شیریں، دوسرا تلخ اور شور، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈمنڈ ہونے سے روکے ہوئے ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کی ایک نشانی ہے، سمجھیں۔ اور یہ بات آج بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایک ہی دریا ہے، ایک ہی سمندر ہے، یا ایک ہی دریا بہتا رہتا ہے، لیکن اس میں دو قسم کے پانی ہیں، ایک کھارا پانی ہے اور ایک میٹھا پانی ہے۔ یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے کہ حاضر عذبن فراتن و حاضر ملہن اجاج، ایک لذیذ اور شیریں ہے اور دوسرا تلخ اور شور۔ حالانکہ آپ کتنی بھی کوشش کریں، آپ دیکھیں کہ پانی ایک ایسی چیز ہے جو اگر آپ ایک ہی برتن میں ڈالیں یا ایک ہی بکیٹ میں آپ پانی کو ڈالیں اور دو قسم کے پانی آپ ڈالیں، دو کلر کر لیں، وہ ہر حال میں مل جائیں گے، پانی کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کی قدرت آپ دیکھیں کہ اللہ کے حکم سے ایسے دریا بھی بہہ رہے ہیں جہاں پر دو قسم کا پانی ہے، آدھی طرف ایک پارٹ جو ہے وہ دریا کا میٹھا پانی ہوتا ہے اور ایک پارٹ جو ہے اس کا تلخ ہوتا ہے یا کھارا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے، تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے۔ یہاں بھی نسبوں و سہرہ کا لفظ آیا ہے اور دونوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ نسب یعنی وہ خونی رشتے جو ماں کی طرف سے ہوتے ہیں، رحم کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور سہرہ سسرالی رشتے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں، اور اکثر لڑکیاں کہتی ہیں کہ سسرال کا ذکر کہاں ہے دین اسلام میں، تو وہ خود دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود اس کا ذکر کیا ہے۔ اس رب کو چھوڑ کر جو لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو تو ہم نے بس ایک مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رب پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے، وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں، پھر عرش پر مستوی ہوا، رحمان اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے، کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے۔ جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی یہی واقعہ پیش آیا تھا، وہ لوگ یا تو جان بوجھ کر رحمان سے ایک طرح سے نفرت کا اظہار کرتے تھے اور اللہ کے رسول سے پوچھتے تھے کہ رحمان کیا ہوتا ہے۔ اللہ کا لفظ تو ہمیں ملتا ہے عرب کے پرانے واقعات میں بھی، لیکن رحمان کو وہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہے۔ اسی بات کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ پر آپ نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائی تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ رحمان کیا ہے، اسے رب کرو، اسے مٹاؤ، تبھی ہم یہ معاہدہ لکھیں گے۔ جب اللہ کے رسول نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس کو مٹا دو تو انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے ہاتھ سے نہیں مٹاؤں گا، تب اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے مٹا دیا تھا اور پھر بسم ہی تعالیٰ لکھا تھا جو ان کا پرانا طریقہ تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں جس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بڑا بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا، وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے۔ یہاں سے وہ والی آیت شروع ہو رہی ہیں جو بہت مشہور ہیں، اور اس میں عباد الرحمان کی صفت بیان کی گئی ہے۔ عباد الرحمان کی، وہ بندے جو رحمان کے بندے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر عام لوگوں کی، عام مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا بلکہ کچھ اسپیشل لوگ ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے خاص طور سے۔ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ اگر کسی سے آپ کی بہت زیادہ ہی آپ کی دوستی ہو، آپ کو ان سے محبت ہو، آپ کی کوئی سہیلی ہو، ہم کہتے ہیں نا میری دوست، میری سہیلی، یا بچوں میں سے ہم کہتے ہیں کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی۔ تو ویسے تو سب بچوں سے ماں باپ کو محبت ہوتی ہے، لیکن کچھ بچے خاص ہوتے ہیں اپنی فرما برداری کی بنا پر۔ اسی طرح یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کو چن کر بتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے سب مسلمان ہیں، سب اسلام جنہوں نے قبول کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اس میں سے کچھ خاص بندے ایسے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں، جن کی نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے کہ میرے بندے، رحمان کے بندے۔ اور اس دعا کے ساتھ پڑھیں اور اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان صفات کو اپنے ہمارے اندر پیدا کر دے تاکہ ہم بھی اللہ کے بندے بن جائیں۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام۔ سب سے پہلی صفت، سب سے پہلی کوالٹی جو بتائی گئی ہے عباد الرحمن کی، جو رحمان کے بندے ہیں، جو چنندہ ہیں، جو صرف کچھ لوگ ہیں، سارے نہیں ہو سکتے، کچھ لوگ ہیں، تو رحمان کے یہ اصلی بندے، رحمان کے اصل بندے وہ لوگ ہیں جن کی پہلی صفت ہی یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، وہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ کیونکہ تکبر کا سب سے پہلا اثر جب انسان کی ذات پر پڑتا ہے تو اس کی چال پر پڑتا ہے، اس کی چال تھوڑی سی الگ ہو جاتی ہے، منفرد ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ خواتین بھی ہوتی ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، یا ہمارے بچے بھی ہوتے ہیں، نوجوان نسل، ینگ جنریشن، کہ جب اگر کوئی اچھا لباس، کوئی فیشن والا لباس پہن لے تو ان کا سٹائل بدل جاتا ہے چلنے کا۔ تو تکبر دراصل چال سے شروع ہوتا ہے، جب انسان کی چال بدل جاتی ہے وہیں سے تکبر کی شروعات ہوتی ہے۔ اکڑ کر چلنا، گردن اکڑانا، اپنی کالر کھڑی کرنا، یا چال میں کچھ ایک عجیب سا وہ پیدا کر دینا، نیا طریقہ۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے تو وہ ہیں یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں، جھک کر رہتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جس نے اللہ کی خاطر تواضع اختیار کی اللہ اس کو بلند کرے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرمائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا فائدہ بتایا گیا کہ اللہ کی خاطر نرمی اور اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرنا، ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ رفعت اور بلندی عطا فرماتا ہے، ان کی عزت میں اور اضافہ کرتا ہے۔ تو عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ دیکھ لیجئے، کہیں پر ہم کو تکبر اور فخر کا کوئی جملہ ہمیں نظر نہیں آتا، نہ آپ کی زبان سے، نہ آپ کے انداز سے، نہ آپ کے چلنے سے۔ آپ نے اسی لیے کبھی اپنی کوئی نمایاں کرسی نہیں بنائی۔ آپ اگر جب بیٹھے ہوتے تھے صحابہ اکرام کے ساتھ اور اگر کوئی نیا شخص آتا تو ڈائریکٹ آپ کو پہچانتا نہیں تھا، یہ عاجزی کی نشانی ہے۔ بعض اوقات شیطان کس طرح سے بہکا دیتا ہے، شیطان کہتے کہ تم تو کچھ خاص چیز ہو، تمہارا تو نمایاں مقام ہونا چاہیے۔ تو نیک بندوں کی صفت بتائی جا رہی ہے جو عباد الرحمان ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، جو زمین پر جھک کر چلتے ہیں، جو عاجزی سے چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے۔ اور یہی اعلیٰ ظرف ہونے کی مثال ہے، جیسے یہ بھی بات بتائی جاتی ہے، ایک شعر میں بھی آتا ہے کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، کہ صراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے۔ صراحی آپ نے دیکھی ہوگی نا، صراحی کیسی ہوتی ہے، اس میں ایک سامنے سے جو ٹوٹی سی ہوتی ہے پانی نکلنے کے لیے، جو جگ، ایک قسم کا جگ ہوتا ہے وہ دیکھا جائے تو، تو اس جگ کو آپ جب ٹرن کریں گے، نیچے جھکائیں گے، تو اس سے پھر وہ گلاسز بھر دیے جائیں گے پانی سے، یا جو بھی چیز اس میں رکھی ہوئی ہو، تو جب تک وہ جھکے گی نہیں اس میں سے پانی نہیں نکلے گا۔ تو جو نیک بندے ہوتے ہیں جب وہ جھکتے ہیں، وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، تو ان سے خیر ہی خیر پھوٹتی ہے، لوگوں کو فائدہ ہی فائدہ پہنچتا ہے۔ پھر ان کی دوسری صفت یہ بتائی گئی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان کے منہ کو آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم پر سلام، یہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک طرح سے بحث کو سمیٹنے کی بات کی گئی ہے، کہ کوئی ایسے لوگ ٹکرا جائیں جو آپ سے بحث و مباحثہ کرنا چاہتے ہوں، جو آپ کی بات نہ سننا چاہتے ہوں، اور ایسا ہوتا ہے یوزولی دعوت دین کے کاموں میں، تو اکثر آپ کو یہ اس طرح کا واسطہ پیش آئے گا کہ ایسے لوگ آپ کو بہت ملیں گے جو آرگیو کرنے والے ہوں، جو آپ کے پاس اس لیے نہیں آئیں گے کہ ان کو بات ماننا ہے، بلکہ وہ آپ کے پاس اس لیے آئیں گے کہ آپ سے بحث و مباحثہ کریں گے۔ ایسی صورت میں ایک نیک بندے کا، ایک عباد الرحمان جو ہوتا ہے، اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ، اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان سے بحث و مباحثے میں نہیں الجھے گا، بلکہ قالوا سلاما کہہ کر گزر جائے گا۔ اب اگر آپ سے کوئی بحث و مباحثہ کر رہا ہو اور کوئی آپ سے آرگیو کر رہا ہو، آپ کی بات مان نہ رہا ہو، تو آپ اسے کیا کہیں گے کہ بھائی ہم جاہلوں سے بات نہیں کرتے، السلام علیکم، ایسا کہیں گے آپ؟ نہیں نا، ایسا کہنے کا کیا نقصان ہوگا یا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جبکہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالوا سلاما، جب جاہل ٹکرائیں تو ان کو سلام کہہ کر گزر جاؤ۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم جاہلوں سے نہیں ٹکراتے، یہ جاہلوں سے نہیں بحث کرتے، یہ تو معاملہ اور بھڑک جائے گا، معاملہ اور خراب ہو جائے گا۔ یہاں پر دراصل کہا جا رہا ہے کہ ایک شریفانہ طرز عمل سے، ایک ایسے رویے سے آپ وہاں سے ہٹ جائیں کہ آپ کوئی ایسا جملہ کہہ دیں یا کوئی ایسی بات کر دیں کہ بھائی ہمیں نہیں معلوم ہے، ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ علم ہو، آپ زیادہ جانتے ہوں گے، مجھے تو بہت کم معلومات ہیں، ہو سکتا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہی بات صحیح ہو، یا ہو سکتا ہے بات آپ کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو، یا آپ جو سمجھانا چاہ رہے ہو میری سمجھ میں نہ آ رہی ہو، لہٰذا ہم اس بحث کو یہیں ختم کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ ہی درست ہوں، ایسا جملہ کہہ دینا۔ یہاں پر یہ کہنے کا مطلب نہیں کہ آپ ان سے ڈائریکٹ کہہ دیں کہ آپ تو جاہل ہیں، آپ کو السلام علیکم، ایسے سے تو الٹا معاملہ بگڑ جائے گا اور کوئی بھی آئندہ آپ کی بات نہیں سنے گا۔ تو لہٰذا یہاں پر سلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سلام ہی نہیں بلکہ کوئی ایسا درگزر والا جملہ، کوئی ایسا رویہ آپ کا ہو جس سے سامنے والا بحث کی بجائے آپ کی بات کا قائل ہو جائے۔ اور بحث سے، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا نا، کہ بحث سے آپ صرف انا کو جگا سکتے ہیں، آپ سامنے والے کے دل میں بات اتار نہیں سکتے۔ تو وہ جیسے آتا ہے نا کہ فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ تو ہمیشہ ایک اور جو شعر ہے اس کو یاد رکھیں کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔ کبھی بھی مذہبی بحثوں میں اس میں آپ نہ الجھیں، ہاتھ اوپر باندھنا ہے کہ نیچے باندھنا ہے، آمین زور سے کہنی ہے کہ آہستہ آواز میں کہنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، کوہنی ٹیکنا ہے یا نہیں ٹیکنا ہے عورتوں کو نماز میں۔ بہرحال اس قسم کے جتنے بھی اختلافات ہیں، اگر آپ بات کی شروعات اختلافات سے کریں گی تو یقین جانیے کہ سامنے والا کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا۔ تو ہمیشہ بات جو شروع کی جائے وہ اچھے طرز عمل سے کی جائے، کوئی اچھے ٹاپک پر کی جائے، نہ کہ اختلافات سے۔ اور ٹھیک ہے، آپ کو ہو سکتا ہے صحیح باتیں معلوم ہوں، ہو سکتا ہے آپ جانتی ہوں، آپ نے احادیث پڑھ رکھی ہوں اور آپ جانتی ہوں کہ اچھا وضو آپ کرتی ہیں تو آپ ہو سکتا ہے گردن کا مسا کرتی ہوں یا نہ کرتی ہوں. اب اگر ایک سامنے والا گردن کا مسا کر رہا ہے اور آپ اس کو اسی وقت سیدھا روک دیں تو اتنے سالوں کی عادت ہے اچانک تو کوئی نہیں مانے گا. لوگ دلیل پوچھتے ہیں تو پہلے اختلافی امور سے بات کبھی بھی نہ شروع کریں. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں پہلے وہ آپس میں انسیت محبت پیدا کرتے ہیں, اس کے بعد یہ چیزیں آتی ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں, سیدھا جا کر اب ایک مارا اور دو ٹکڑے کر دیا, بس آر یا پار, ادھر یا ادھر, یہ چیز درست نہیں ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں, جو دعائیں کرتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے, اس کا عذاب تو جان کر لاگو ہے, وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے. یہاں پر یہ بھی بہت ہی بہترین آیت ہے. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں, یعنی یہاں پر فرض نماز کی بات نہیں ہے بلکہ یہاں پر تہجد کی بات کی جا رہی ہے. اور تہجد کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دائی کے لیے جو عباد الرحمان ہوتے ہیں, ابھی جیسے ہم نے ذکر کیا نا, یہاں پر عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ کچھ اسپیشل لوگ ہیں, یہ خاص اللہ کے بندے ہیں. اب جن کا دل چاہے اپنے آپ کو ان خاص بندوں میں شمار کرانا چاہے تو کروا لے, لیکن اسے پھر ان صفات سے آراستہ ہونا ہوگا. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جن کی راتیں بالکل بے سدھ ایسے بے ہوش جیسے لوگوں کی طرح نہیں گزرتی کہ بس جو لمبی تان کر سو گئے تو صبح فجر بھی چلی گئی, نہیں, بلکہ ایک دائی کے لیے تہجد جو ہے وہ ٹونک کا کام کرتی ہے. یعنی رات میں اگر وہ اپنے رب سے ایک طرح سے ایک طاقت کی چیز لیتا ہے, وہ اللہ کے آگے جھکتا ہے, وہ جاگتا ہے اپنی نیند کو قربان کر کے, تو دراصل یہ نفس کو کنٹرول کرنے میں بہت کارگر ہے. اپنی گہری نیند, اپنی پرسکون نیند کو قربان کر کے وہی شخص اٹھ سکتا ہے جو واقعی میں اللہ کا بندہ ہو. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں, علماء کرام کہتے ہیں کہ تہجد دین کے دائی کے لیے ضروری ہے کہ دن کے روشنی میں اس کو جو کام کرنا ہے وہ رات میں بیٹھ کر پہلے اللہ سے راز و نیاز کرے گا, اللہ سے مدد کی دعا کرے گا, اللہ سے مدد چاہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ دن میں کام کرنا میرے لیے آسان کر دے. تو اس صورت میں اللہ کی طرف سے اس کو مدد بھی آئے گی. ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا قیام کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہمیں واقعہ ملتا ہے جو آپ نے روایت کیا ہے, کہ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ قیام کرتے کہ آپ کے پائے مبارک پر ورم آ جاتے تھے. جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی دیر کیوں کھڑے رہتے ہیں قیام اور سجدے کے لیے, رات میں وقت گزارتے ہیں, تو آپ نے جواب دیا تھا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو ایک طرح سے یہ شکر گزاری بھی ہے اللہ کی دی گئی تمام نعمتوں پر. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ الحمدللہ آپ اس کام میں لگے ہوئے ہیں, کسی بھی طرح سے جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, دامے درمے سخنے جس طرح سے بھی جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے, تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی شکر گزاری کے طور پر اللہ کے آگے جھکیں. تو فرض کے علاوہ نفل کا بھی اہتمام کریں. ایک حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا, اس میں جو سات لوگ آتے ہیں کہ سات لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا, اس میں ایک وہ شخص بھی آتا ہے جس نے تنہائی میں رات کو اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھ سے آنسو بہ نکلا. یعنی تنہائی میں, اور یقین جانیے کہ دن بھر کے جو جھمیلے ہوتے ہیں, جو کام ہوتے ہیں, ان میں انسان کو اس یکسوئی کے ساتھ اللہ کے آگے جھکنے کا موقع نہیں ملتا. دس قسم کی اس کو فکریں ہوتی ہیں کہ ابھی یہ کام کرنا ہے, ابھی وہ کام کرنا ہے. رات کا وقت اتنا سکون کا ہوتا ہے کہ صرف اللہ ہوتا ہے اور اللہ اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا. تو تنہائی میں جو آنسو گرا اللہ کو یاد کر کے, ایسے لوگ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو وہ آنسو بہت ہی محبوب ہیں جو ہم یا تو اپنی غلطی پر اس کو قبول کر کے, اس کا اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگے, گڑ گڑائیں. تو تنہائی والا آنسو اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں ہم کو جگہ دے گا. پھر اتنی دعائیں کر کے, اتنے قیام کر کے, رکوع اور سجود کر کے, سارے نیک کام کر کے, وہ غرور نفس میں مبتلا نہیں سے ہوتے, دوسروں پر فتوے نہیں صادر کرتے کہ فلاں ایسا فلاں ویسا, فلاں جہنمی اور فلاں تو بالکل بھی نیک کام نہیں کرتا, میں تو بہت نمازی اور پرہیزگار, نہیں, بلکہ وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اتنے نیک کام کر کے، تہجد پڑھ کر، عاجزی اختیار کر کے اور بغیر بحث و مباحثہ کرے لوگوں سے، اس کے باوجود بھی ان کو فکر لگی رہتی ہے کہ کہیں جہنم میں ہم کو نہ جانا پڑے، اتنے نیک کام کر کے بھی ان کو یہ زوم نہیں ہوتا کہ جنت تو بس میرے لیے ہے، میں تو اتنی نیک ہوں، میں تو ایسی ہوں، میں تو ویسی ہوں، اور بس یہ کہہ دے کہ اب تو مجھ سے زیادہ اچھا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. نہیں، وہ غرور نفس میں مبتلا نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں اور یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے. جیسے وہ آتا ہے نا کہ غرور زہد نے سکھلا دیا ہے وائس کو کہ بندگان خدا پر زبان دراز کرے. یعنی جب بعض اوقات کچھ لوگوں کا یہ معاملہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ بہت زیادہ عبادت کرنے لگتے ہیں تو ان کو اپنے اندر ایک غرور سا پیدا ہو جاتا ہے اور دوسروں پر پھر آرام سے زبان دراز کرتے ہیں، سب پر فتوے صادر کرتے ہیں، ہر ایک پر طنز کیا جا رہا ہے، دین کا نام لے کر دین کی آڑ میں اور اس کی بنیاد پر ایسے لوگوں سے ان کی تصدیق کرتے ہیں. یہ لوگ، یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، یہ وہ تو فلاں، اچھا فلاں تو پردہ بھی نہیں کرتی ہیں. یعنی جیسے کسی کا ذکر آ گیا اور کسی نے کسی کی تعریف کر دی تو اب یہ ایسے جو غرور نفس میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو لوگ، ان سے برداشت نہیں ہوتی کسی کی تعریف، اچھا وہ انہوں نے تو یہ کام بھی کیا تھا، وہ تو یہ بھی کرتی رہتی ہیں. تو نہیں، یہاں پر ان لوگوں کو غرور نفس نہیں ہوتا، وہ بندگان خدا پر زبان دراز نہیں کرتے ہیں، ہر ایک پر فتوے نہیں لگاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے. جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا. یہاں پر یہ بات بھی غور کرنے کے قابل ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اسراف سے بھی پرہیز کرتے ہیں اور بخل بھی نہیں کرتے، اور ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ان کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اعتدال والا معاملہ ہوتا ہے، نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل سے کام لیتے ہیں. اور اکثر جو لوگوں کا کہنا ہوتا ہے، وہ لوگ کیا کہتے ہیں اور کیا جواز پیش کرتے ہیں کہ ہمارا کمایا ہوا مال ہے، ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اگر ہم اپنی خواہشات پر خرچ نہیں کریں گے تو کیا ہوا؟ یا پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی جائز خواہشات پر پورا کر رہے ہیں. تو اسراف دراصل یہی ہے کہ جائز خواہشات پر بھی حد سے زیادہ خرچ کرنا، یا پھر گناہ کے کاموں پر خرچ کرنا، یا جتنا دل چاہے خرچ کرنا. تو آپ دیکھیں کہ آپ کی کمائی پر صرف آپ کا اپنا حق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو رزق کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے. یہ جو مال آج آپ کو دیا گیا ہے یہ آپ کا خود کا نہیں ہے بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہے، لہٰذا آپ کو اس کو اسی طریقے سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا ہوگا. تو جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، رحمان کے بندے صرف اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچتے بلکہ ان کو پوری امت کا خیال ہوتا ہے. وہ خود اکیلے خود چین سے کھا پی کر بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ ان کو یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو ان چیزوں سے محروم ہیں جو آج اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں. تو وہ کوشش کرتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں کہ کسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ایسے ان بندوں تک ان چیزوں کو پہنچائیں جو اس سے محروم ہیں، اور نہ بخیلی کرتے ہیں. اور بخل تو ایک بہت ہی بری کبھی عادت ہے جس کو منع کیا گیا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شوہ نفس سے تشبیہ دی ہے. اور نفس کی تنگی دراصل کیا ہے کہ انسان دوسروں پر بھی خرچ نہ کرے، اپنی ذات پر بھی خرچ نہ کرے، خود بھی فائدہ نہ اٹھائے، دوسروں کو بھی فائدہ نہ اٹھانے دے. تو یہ بخیلی دراصل یہ بہت ہی بری عادت ہے جس سے منع کیا گیا ہے. اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. اللہ یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، وہ بڑا غفور الرحیم ہے. یہاں پر یبدل اللہ سیئاتہم حسنات کا لفظ آیا ہے کہ جو لوگ، خدا نہ خواستہ جن سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ گناہوں کو بھلائیوں سے بدل دینا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے ہم جانتے ہیں کہ ایک نماز دوسری نماز کے درمیان ہونے والے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیک کام پیچھے والے گناہوں کو ختم کر دیں گے، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی وجہ سے ایسی توفیق دیں گے کہ وہ مزید نیک عمل کریں گے. اب یہ اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ یا تو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، یا ہو سکتا ہے کہ جو جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کی ہدایت دی ہو اور جو نیک عمل کرنے لگے تو اس کے نیک کام اتنے زیادہ ہو جائیں کہ اس کے جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں وہ اس کے اندر دب کر رہ جائیں۔ تو اسی لیے نیکیوں میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض احادیث سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے، جو کوئی خطا سرزد ہو جائے، فوراً کوئی نیک کام کر لیا جائے تاکہ وہ نیک کام پیچھے والے گناہ کو مٹا دے۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان پھر خدا نہ خواستہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے اور کہے کہ میں نیک کام کر لوں گا بعد میں، تو نہیں، ایسا نہیں۔ جان بوجھ کر گناہ کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن غلطی سے اگر ہو جائے اور اس پر انسان نادم اور شرمندہ ہو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ایسی برائیوں کو اللہ تعالیٰ ان کی بھلائیوں سے بدل دے گا۔ جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، جیسے کہ پلٹنے کا حق ہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ یہ ایک اور ان کی خوبی بتائی گئی ہے کہ لغویات سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور لغو، جیسے ہم نے کہ پہلے بھی پڑھا تھا، کل بھی پڑھا تھا، کہ لغو ہر وہ کام جو بے مقصد، بے فائدہ، لا یعنی، جس کا کوئی مطلب نہ ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، وہ لغو میں شمار ہوگا۔ جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں گزر جاتے۔ جو دعائیں مانگے کرتے ہیں، والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب اور تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے؟ اگر تم اس کو نہ پکارو، اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے، ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی۔ سورہ شعراء، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توسیم میم، تلک آیت الکتاب المبین، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ توسیم میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے، یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، عنقریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں؟ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں، اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا، ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے، اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کے کر گیا، تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا، اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرمایا، رہا تیرا احسان جو تُو نے مجھ پر جتایا ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تُو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، آسمان اور زمین کا رب، اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آبا و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔ فرعون نے حاضرین سے کہا، تمہارے یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی عجیب معلوم ہوتے ہیں، مجنوع معلوم ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ بار بار طنز کرتا جا رہا ہے، استہزاء کر رہا ہے اور مذاق جیسا اڑا رہا ہے، اور جواب میں موسیٰ علیہ السلام اس کو سنجیدگی سے جواب دے رہے ہیں، جیسے کہ اس نے سوال کیا تھا کہ یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے، اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اسے بتاتے جا رہے ہیں کہ رب العالمین کیا ہے، کون ہے۔ فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک صریح چیز، یہ نشانی۔ فرعون نے کہا، اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ اس کی زبان سے یہ نکلتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک صریح اژدہا تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا، یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے کہ ہر ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا، تم اجتماع میں چلو گے، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے۔ جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے؟ اس نے کہا، ہاں، اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور بولے، فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب کو۔ فرعون نے کہا، تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے، اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے۔ اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے۔ یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا۔ صبح ہوتے یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر۔ ایک ایک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ یہاں پر یہ ایک بہت ہی بڑا معجزہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ بار بار بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا ذکر کیوں کیا، کہ ایک سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کر دینا، اور تقسیم بھی ایسے کرنا کہ ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لا کر کوئی برج اس پر رکھ دیا ہو، بلکہ دونوں طرف کی موجوں کو دونوں طرف پہاڑ کی طرح روک دیا گیا اور بیچ میں خود بخود راستہ بن گیا۔ یہ زیادہ مشکل کام ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں، کیونکہ وہ رب ہے ہمارا، بس کن کہنے کی دیر ہے اور فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر معجزہ اور اس سے بڑھ کر مدد اور کیا ہو سکتی تھی جو بنی اسرائیل کی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے معجزے سے گزرنے کے بعد فوراً جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا، گو پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا بھی کہ سامری نے جو ایک وہ بنا دیا تھا بچڑا، اسی کی عبادت کرنے لگے۔ اتنے بڑے معجزے سے ابھی گزرے تھے، تو آپ خود بتائیے کہ پھر کیا اللہ تعالیٰ ان کے جرائم بیان نہیں کرے گا قرآن میں؟ اور یہ جرائم اس لیے بھی بیان کیے گئے کہ آگے جو قوم آنے والی ہے جس امت کو یہ اب عہدہ دیا جانے والا تھا وہ امت سمجھ لے اور جان لے کہ پچھلی قومیں کیوں تباہ ہوئیں اور پچھلی قوموں سے اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو اس عہدے سے معزول کیا، کیوں اس آنر سے ان کو ہٹا دیا گیا، تاکہ وہ کہتے ہیں نا کہ پچھلا گرا اگلا ہوشیار، تو وہ کیوں گرے تھے؟ تاکہ تم ہوشیار ہو جاؤ، تم ان سے سبق سیکھ لو، تم ان سے عبرت حاصل کرو. اس واقعے میں ایک نشانی ہے مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوجتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں. اس نے پوچھا کہ یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے. اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی ہے جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی دعا بتائی گئی ہے، اور ایک طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا جو تعارف کروایا کہ وہی ہے، وہ رب العالمین ہے، اور وہ کیسا ہے؟ جس نے مجھے پیدا کیا اور اس نے مجھے راستہ بھی دکھایا. تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ رہنمائی کی کتابوں کے ذریعے سے اور پیغمبروں کے ذریعے سے. وہی مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. اگر ہم دیکھیں اور غور کریں تو یہ سارا جو انتظام ہے، جو ہماری غذا ہم کو پرووائڈ کر رہا ہے، اس سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اگر اللہ تعالیٰ بارش نہ برساتا اور اگر اللہ تعالیٰ سورج کی روشنی اس طرح سے نہ پھیلاتا تو یہ پودوں کو کون نشو نما دیتا؟ یہ پودے کس طرح سے بڑھتے جس سے آنے والے اناج، جس سے آنے والے جو چیزیں ہیں جو ہم کھاتے اور پیتے ہیں؟ تو وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. تو اصل شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وہی مجھے موت دے گا اور وہی دوبارہ زندہ بھی کرے گا، اور وہی جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہی میری خطا معاف فرما دے گا. یعنی معاف کرنے کا اختیار بھی کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. پھر یہاں پر ایک اور دعا ان کی بتائی گئی ہے کہ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر. یہ دعا ویسا جائے تو اسلام میں یہ دعا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو تو منع کیا گیا ہے، ناموری کو، کسی عہدے کو، کسی جاہ کو، کسی آنر کو. لیکن یہاں ابراہیم علیہ السلام نیک لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ نیک لوگوں میں مجھے سچی ناموری عطا کر، کہ مجھے فالو کرنے والے ایسے لوگ ہوں جو میری نیکیوں کو فالو کرنے والے بنیں، جو میری نیکیوں کی پیروی کریں، سچی ناموری عطا کر. یہاں پر ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ کسی انسان کو، اگر کسی انسان کے دل میں عہدے اور جاہ کی طلب اگر ہو تو وہ اتنا زیادہ نقصان دیتی ہے کہ کسی ایک بکریوں کے گلے میں جو دو بھوکے بھیڑی اگر گھس جائیں تو وہ بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا انسان کو عہدے اور جاہ کی طلب نقصان پہنچاتی ہے. تو ویسے انسان کو منع کیا گیا ہے کہ وہ اپنی ناموری کی خواہش کرے، وہ یہ چاہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کی واہ واہ ہو، یا اس کو کوئی عہدہ اور جاہ ملے. لیکن یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی دعا ان معنوں میں ہے کہ میں کوئی ایسا نیک کام کر جاؤں جو رہتی دنیا تک باقی رہے، اور میرے اس نیک کام کو بعد میں آنے والے لوگ بھی فالو کرتے رہیں. اور یہ دعا کرنا جائز ہے، جیسے ہمیں نیک لوگوں کا متقی اور امام بنا، یا ہمیں پیشوا بنا ایسے لوگوں کا جو نیک اور متقی ہوں. یعنی میرے نیک کام، میری خوبیاں یا میری اچھائیاں یا میری فرما برداری آخر تک کے لوگوں کے لیے قائم رہے، اور وہ اس کو دیکھ کر نیک کام کرتے چلے جائیں. اور اسی بات کا ذکر ہمیں حدیث میں ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا، یعنی کوئی اچھی بات کی بنیاد ڈالی، کوئی اچھا نیک کام کیا، اور اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کام کو لوگ کرتے رہے، تو ان سب لوگوں کی نیکیوں کا اجر بھی جن لوگوں نے اس کو دیکھ کر وہ نیکیاں شروع کی تھیں اسی کو جائے گا، اور ان کے بھی اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اور جس نے کسی برے کام کی بنا ڈالی اور اس کو دیکھ کر لوگ برا کام کرتے رہے، تو ان سب کا عذاب اور گناہ اس شخص کو بھی جاتا رہے گا، جبکہ اس کے ان لوگوں کے عذاب اور گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. تو ہم بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم کوئی ایسا نیک کام کر جائیں دنیا میں کہ ہم کو دنیا کی خواہش اور دنیا کی تعریف نہیں درکار ہے، بلکہ ہم یہ نیک کام اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نیک کام ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا وہ دفتر عمل جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، کلوز کر دیا جاتا ہے اس کا وہ جو کھاتا ہے. لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جہاں سے اس کو اور مدد مل سکتی ہے یا اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اعمال نامے میں. ایک، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں خیر کرتی رہے. دوسرا، ایسا کام، کوئی دینی کام اس نے جو ایسا کیا ہو جس کی وجہ سے اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ایسے ادارے اس نے بنائے ہوں یا اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہو تو وہاں سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، وہ چیز. اور تیسری چیز، کوئی وہ ایسا علم چھوڑ جائے جس سے اس کے اسٹوڈنٹس خود فائدہ اٹھا رہے ہوں اور وہ اسٹوڈنٹس اور آگے ایسی تعلیم دے رہے ہوں. تو یہ تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس کا عمل چلتا رہے گا. تو ہم میں سے ہر کوئی غور کرے کہ ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہے، اپنی زندگی پر نظر ڈالیں اور پیچھے پلٹ کر دیکھیں، اور اگر نہیں کیا ہے خدا نخواستہ تو دل میں عزم اور ارادہ کریں، کیونکہ نیت پر بھی اجر ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اگر انسان کوئی ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس پر بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ اسے کر گزرتا ہے تو اس کو ایک سے لے کر دس گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات ہمیں 700 کا بھی ذکر ملتا ہے. تو دل میں ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے کام کی ہمیں توفیق دے، کوئی ایسا کام ہم کر جائیں جو ہمارے مرنے کے بعد بھی جہاں سے نیکیاں ہمیں ملتی رہیں، ہمیں کریڈٹ آتا رہے، ہمارے بینک بیلنس یعنی نیکیوں کا بینک بیلنس ہمارا اور مزید بڑھتا رہے. اور یہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں آپ دیکھیں، جن کے بارے میں ہم پڑھتے رہتے ہیں، امام تیمیہ کا ہم نے ذکر سنا، جتنے جو امام گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، احمد بن حنبل ہیں، شافعی ہیں، مالک ہیں، یا پھر امام بخاری ہیں، کیسا کام یہ کر گئے آپ دیکھیں سبحان اللہ، کہ ان کو بھی اتنی ہی زندگی ملی تھی جتنی ہم کو ملی. ان کو بھی دن رات میں 24 گھنٹے ہی ملے تھے، ہمیں بھی 24 گھنٹے ہیں. وہ بھی انسان تھے، ان کا بھی خاندان، بچے، ساری چیزیں، ضروریات ساتھ میں تھیں. اس کے باوجود بھی وہ ایسا کارنامہ انجام دے کر گئے وہ لوگ کہ آج ابھی تک ان کے دنیا سے کئی سال ہو گئے ان کو چلے گئے ہوئے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہم ان کا ذکر پڑھتے رہتے ہیں. تو ایسا کوئی کام ہم بھی کر جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور وہ راستے ہمیں سجھائے کہ جس سے ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارا نام باقی رہے اور نیکیوں میں باقی رہے، اور یہ کام ہم خلوص نیت سے صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنے والے بنیں. اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، بجز اس کے کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو. یہاں پر مال اور اولاد کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہی بات جیسے ہم نے پڑھی کہ انسان کی صرف نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں، باقی اور کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی. ایون اولاد بھی اس کے اسی وقت کام آئے گی جب وہ اولاد کو اس نے نیکی کی تعلیم دیا ہوگا یا وہ اس کے لیے دعائیں خیر کرے گی. تو قیامت کے دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے. حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور اولاد کو نہیں دیکھتا، یہ صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے. دنیا سے بے نیاز ہونے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ جو دنیا کے پیچھے تم پڑے رہتے ہو سارا انحصار ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد پر ہے. کچھ لوگ اولاد پر اتنا بھروسہ کر لیتے ہیں اور ان کی تعلیم کے پیچھے اتنا پڑے رہتے ہیں کہ ان کی آخرت کو بھی بھلا بیٹھتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ مال اور اولاد کوئی کام نہیں آئیں گے، اور یہ مال و دولت دراصل اس کی وجہ سے انسان ہر وہ کام گزرتا ہے، تو یہ مال و دولت اس کو فائدہ نہ دیں گے. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ، کہ اصل جو چیز ہے وہ کیا کام آنے والی ہے؟ انسان کے نیک عمل. اور اس دن تو ایسا ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، کہ جس مال و اولاد پر انسان کو آج اتنا بھروسہ ہے اور جس اولاد کے پیچھے وہ اتنا پڑا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن تو ایسا ہوگا کہ کوئی نفس کسی کو نہ پوچھے گا، بھائی بھائی سے جو ہے وہ منہ چھپاتا پھرے گا، نہ ماں، نہ والدین کام آئیں گے، نہ والد کام آئیں گے، اور نہ ہی شوہر کے لیے بیوی اور نہ بیوی کے لیے شوہر اور نہ ہی اولاد اور بیٹے. وہ دن ایسا ہوگا قیامت کا دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. پھر پیچھے سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا کہ تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ, کہ تم جلدی ملنے والی چیز دنیا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں جو کہ بعد میں ملنے والی ہے. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا, کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جس سے لوگ مجھ سے محبت کریں اور اللہ بھی مجھ سے محبت کرے. آپ نے فرمایا کہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو اللہ تم سے محبت کرے گا, اور لوگوں سے ان کی چیزیں نہ مانگو تو لوگ تم سے محبت کریں گے. کتنا آسان نسخہ بتایا تھا نا اللہ کے رسول نے, کہ جب وہ صحابی نے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیے جس سے لوگ بھی مجھ سے محبت کریں اور اللہ بھی مجھ سے محبت کرے, تو آپ نے فرمایا تھا کہ دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو اللہ تم سے محبت کرے گا. بہت چھوٹی بات ہے, لیکن آپ خود بتائیے کہ کیا ہم بے نیاز ہو سکتے ہیں دنیا میں جو کچھ ہے؟ ہمارا تو سارا دل جو اٹکا ہوا ہے وہ دنیا میں ہی اٹکا ہوا ہے, اور دنیا کے ہی لیے ہم تگ و دو کر رہے ہیں, اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اس سے اگر ہم بے نیاز ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگے گا. پھر کہا جا رہا ہے کہ کیا چیز کام آئے گی, جب مال کام نہیں آئے گا, اولاد کام نہیں آئے گی, تو کیا چیز کام آئے گی؟ الا من اتى الله بقلب سلیم, جو قلب سلیم لے کر حاضر ہوا ہو. قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد ہے, اب دیکھیں کہ قلب جو ہے وہ دل کو کہتے ہیں, اور دل کا مطلب ہی ہے, قلب کا مطلب عربی زبان میں الٹ پلٹ ہونے کو کہتے ہیں, کیونکہ دل جو ہے ہمارا ہمیشہ دھڑکتا رہتا ہے, اور ہمیشہ وہ ابھی کوئی ایک سوچ ہمارے ذہن میں آ رہی ہوتی ہے دل میں, فوراً ہی کوئی دوسرا خیال ہمارے دل میں آ جائے گا. ابھی کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں, بیٹھے بیٹھے ہزاروں میل دور کسی اور کے بارے میں سوچ لیں گے, تو کیونکہ یہ ایک جیسا نہیں رہتا, الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے, اور اس کے لیے عربی میں یا قرآن میں صدور کا لفظ بھی آیا ہے. صدر سینٹر کو کہتے ہیں, دل سینٹر ہوتا ہے. تو قلب سلیم سے مراد کیا ہے؟ سلامت دل, محفوظ, بے عیب, ہر بیماری سے پاک دل, فساد سے پاک, بگاڑ سے پاک دل, حسد, بغض, نفرت, عداوت, بدگمانی سے پاک دل. جیسے حدیث میں آتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے جسے دل کہتے ہیں, اگر وہ سدھر جائے تو سب کچھ سدھر جائے, اور اگر وہ بگڑ جائے تو سب کچھ بگڑ جائے. لہذا دل جو ہے وہ ایک سینٹر کی مانند ہے. دل اگر درست ہوگا, دل شرک سے, نفاق سے, بغض اور حسد سے پاک ہوگا, تو یقین جانیے کہ سارے انسان کے سارے اعمال درست ہو جائیں. کیونکہ جو اندر کی بیماریاں ہوتی ہیں, جو دلوں کی بیماریاں ہیں, کسی کو نظر نہیں آتی, اور قرآن میں کہا گیا کہ شفاء لما فی الصدور, کہ دلوں کے امراض کی اس میں شفا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل سلامت ہو اور قلب سلیم ہو ہمارا, تو اس کے لیے پھر ہمیں اپنے دل کو حسد اور کینے سے پاک کرنا ہوگا, بغض اور نفاق سے پاک کرنا ہوگا, شرک سے پاک کرنا ہوگا, اور خالص دل کے ساتھ ہم کو اللہ کے لیے عمل کرنا ہوگی. آپ دیکھیں کہ یہ جملے بھی انسان کتنی دفعہ کہتا رہتا ہے, کوئی بھی کام ہمیں کرنا تھا ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دل نہیں چاہ رہا, میرا دل نہیں مان رہا. تو دل کا لفظ ہم بہت استعمال کرتے ہیں, تو اسی لیے دل بہت ہی اہم ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر قلب سلیم جو ہے وہ کامیاب ہوگا, ایسے ہی دل کو وہاں پر پذیرائی دی جائے گی اور پذیرائی اس کو ملے گی. وہ ازلفت الجنت للمتقین وبرزت الجحیم للغاوین, اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی. انہیں جو لوگ قلب سلیم لے کر آئیں گے ان کے لیے جنت قریب لے آئی جائے گی, متقین کے لیے جو تقوی والے ہوں گے. اور آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو تجربہ ہوا ہوگا کہ جب ہم یہاں سے جاتے ہیں اور جب ایروپلین لینڈ ہوتا ہے, اس کے بعد آٹومیٹیکلی وہاں پر ایک لفٹ لا کے لگا دی جاتی ہے, کوریڈور ہوتا ہے, جہاں پر اندر ہی اندر ہم پلین میں سے اندر ہی کوریڈور میں سے ہوتے ہوئے ایئرپورٹ پر چلے جاتے ہیں. اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیچ راستے میں ایئرپورٹ پر پلین لینڈ ہوتا ہے اور وہاں کوئی بس آتی ہے, اور بس میں بٹھا کر پھر ایئرپورٹ پر لے جایا جاتا ہے. آپ دیکھیں وہ بس میں بیٹھ کر وہاں سے وہاں تک جانا کتنا بھاری لگتا ہے, اور اگر سامنے ہی لا کر وہ کوریڈور لگا دیا جاتا ہے اس سے ہمیں کتنی آسانی لگتی ہے کہ اندر ہی اندر ہم چلے جاتے ہیں. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنت بھی متقین کے قریب لے آئی جائے گی. جنتیوں کو خود پیدل چل کر جانا نہیں پڑے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ جنت کو ان کے سامنے لے آئے گا تاکہ ان کو چلنے کی بھی تکلیف نہ ہو. اللہم ربنا جعلنا منہم. اور جہنم لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے, کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا، اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹ کے میری اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، کاش تم کچھ شعور سے کام لو، میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبہ کر دینے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے، آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ آد نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لاح حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جبار بن کر ڈالتے ہو، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دیں، باغ دیے اور چشمے دیے، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے جواب دیا تو نصیحت کر یا نہ کر ہمارے لیے سب یکساں ہیں، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ آخر کار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے، ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کر فخری ان میں عمارتیں بناتے ہو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے، لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا اور ایک بڑے دن کے عذاب تم کو آ لے گا، مگر انہوں نے اس کی کوچے کاٹ دیں اور آخر کار پچھتاتے رہ گئے، عذاب نے انہیں آ لیا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ یہاں پر ان کا جو ذکر کیا گیا ہے قوم صالح علیہ السلام کی قوم کا، کہ وہ بلا وجہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، اور اسے قیامت کی نشانیوں میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اس وقت انہیں جب قیامت قریب ہوگی تو لوگ بڑی بڑی عمارتوں پر اور اونچی اونچی عمارتوں پر فخر کرنے لگیں گے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہی معاملہ ہو گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ دنیا کو آباد کرنا یعنی دنیا میں رہنا وہ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہے، لیکن بلا مقصد، انسان اپنی زندگی کا مقصد صرف دنیا کو بنا لے اور اس کی زندگی کا مقصد ہی بس یہ ہو جائے کہ آپس میں ایک دوسرے پر فخر و غرور جتانا، دنیاوی چیزوں پر، دنیاوی مال و دولت پر، اس سے منع کیا گیا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم تو حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا۔ اس نے کہا، تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اکیلے لوط علیہ السلام نہیں تھے، کچھ لوگ تھے جو اس کام کو برا سمجھتے تھے، اور ان لوگوں نے ایسے کیا تھا کہ ان کو بستیوں سے نکال دیا تھا یا بستی سے نکال دیا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ جو نصیحت کرنے والے اور خیر خواہ ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ ان لوگوں میں بھی شامل ہوں۔ اے پروردگار، مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بد کرداریوں سے نجات دے۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا، بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات، بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم ہی جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں، اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ شعیب علیہ السلام نے جواب میں کہا، میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخر کار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا، اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے تاکہ تو لوگوں میں شامل ہو جو اللہ کی طرف سے خلق خدا کو متنبہ کرنے والے ہیں۔ صاف صاف عربی زبان میں اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ لیکن ان کی ہٹ دھرمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے۔ اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دل میں گزارا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے، اس وقت وہ کہتے ہیں، کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ یہاں پر قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی میں اتارا ہے، اور اہل کتاب یعنی علماء بنی اسرائیل اس کو جانتے تھے، یعنی ان لوگوں کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ ایک آخری پیغمبر آئیں گے جن پر یہ کتاب نازل ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کو نہیں مانا۔ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ دیکھو، ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق کی نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے، اور ہم ظالم نہ تھے۔ اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترتے ہیں، نہ یہ کام ان کو سجتا ہے اور نہ وہ ایسا ہی کر سکتے ہیں، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں۔ یہاں پر قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرانے کے لیے کہا گیا ہے، اور یہی وہ آیت ہے جس کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع میں دعوت دین کا کام کیا تو 3 سال تک خفیہ تبلیغ جاری رہی۔ تین سال کے بعد جب آپ کو دعوت دین کا کام کھلے عام کرنے کے لیے کہا گیا تو سب سے پہلے آپ نے اپنے خاندان والوں کو بلایا اسی آیت کی بنیاد پر، ان کی کچھ ایک دعوت رکھی، اپنے گھر ان کو بلایا اور پھر ان کے سامنے اس دعوت کو رکھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے شروعات جو کرنی چاہیے اپنے گھر والوں سے کرنی چاہیے۔ اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ لوگوں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ رہے شعرا تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ یہاں پر جیسے کہ سورت کا نام ہے شعرا، شاعر کی جمع ہے، اور قرآن کریم میں دو صورتیں آئی ہیں، ایک شورا بھی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مشورہ کرنا، اور یہ شعرا ہے شاعر کی جمع۔ شاعروں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو نیک لوگ ہوں۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے اللہ کو کثرت سے یاد کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں شعر و شاعری کی بہت زیادہ دھوم دھام تھی، بلکہ اسی کا زیادہ چرچا تھا، اسی بنا پر وہ قرآن کو شاعری بھی کہتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی شعر ہے، لیکن نہ یہ کوئی شاعری ہے نہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا رسول شاعر نہیں اور نہ ہی شاعری اس کو زیب دیتی ہے۔ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار زیادہ یاد نہیں ہوا کرتے تھے، کبھی کبھی ایک شعر دہراتے بھی تھے تو اکثر اس کا مصرع الٹ دیتے تھے یا اس کو غلط طریقے سے پڑھتے تھے۔ لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کئی اشعار یاد تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ساتھ 300-300 اشعار والی نظم وہ بیک وقت یاد کر کے سنا دیا کرتی تھیں، اتنا زیادہ ان کا حافظہ تیز تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ شاعری ناپسندیدہ نہیں ہے۔ خود حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، جن کو شاعر اسلام کہا گیا ہے، جب کفار جو دشمن اسلام تھے اور وہ اشعار کے ذریعے سے مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے، تو حسان بن ثابت ان کو جواب دے رہے تھے، تب اللہ کے رسول نے حسان بن ثابت کو سپورٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ تم ان کو جواب دیتے رہو۔ تو شاعری خود بری چیز نہیں ہے، لیکن شاعری میں، کیونکہ شاعر زیادہ تر کیا کہتے ہیں کہ جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں، اس لیے اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ تو جن شعروں میں، جن اشعار میں جھوٹ نہ شامل ہو، جو انسان کو الٹا نیکی پر ابھارتے ہو، تو ایسے شعر کہنا درست ہے، لیکن ایسی شاعری جس میں بے حیائی ہو یا جھوٹی باتیں ہوں، اس کو ناپسند کیا گیا ہے، بلکہ منع کیا گیا ہے۔ جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہا جاتا ہے کہ کوئی شاعر تھا جو ایسی بے حیائی پر اس طرح کی نظمیں کہا کرتا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو وہاں سے باہر نکال دیا تھا، اس شہر سے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شعر اکثر کہا کرتے تھے، کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل سو عملی کثیر زیادہ طاعتی کلیلی، کہ اے اللہ اس وقت میرا کیا حال ہوگا، جب کیف حالی یا الہی، کہ اس وقت میرا حال کیا ہوگا جب میرے نیک عمل کی کثرت جو ہے کثرت کم ہوگی، یا نیک عمل کم ہوں گے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی پونجی کم ہوگی اور برے عمل کی کثرت زیادہ ہوگی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں، اور یہ شعر وہ اکثر پڑھا کرتے تھے، جبکہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے کون تھے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو شعر کہنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن شعر ایسے ہو جو اچھے ہوں۔ اور بعض اوقات آپ دیکھیں کہ شعر کی وجہ سے ایک شعر جو ہے دراصل سمندر کو کوزے میں بند کر دیتا ہے، یعنی آپ اتنی لمبی تقریر کرنے کی بجائے کوئی ایک شعر کہہ دیں تو بات اس میں سمٹ آتی ہے۔ لیکن ایسی شاعری بالکل ناپسندیدہ ہے جس میں جھوٹ ہو، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ چاند سے تشبیہ دے دیتے ہیں یا بالوں کو آسمان سے تشبیہ دے دیتے ہیں، ایسی چیزیں ناپسند کی گئی ہیں، اس کو منع کیا گیا ہے۔ سورۃ النمل مکی سورت ہے۔ سورۃ النمل میں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بتایا گیا ہے، ویسے پیچھے بھی ہم تھوڑا پڑھ چکے تھے، لیکن یہاں پر اور تفصیل سے اس واقعے کو کوٹ کیا گیا ہے۔ نمل کا مطلب ہوتا ہے چیونٹی، جس کا کہ ذکر آگے قرآن میں آیا ہے، اور یہ قرآن کریم کا وہ سورہ ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیچ میں بھی آیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا ملکہ سبا کو، اس خط کا ذکر اس میں کیا گیا ہے، اور اسی میں خط کی شروعات میں بسم اللہ لکھا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ سورہ ہے جس میں دو دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے، ایک آغاز میں اور ایک بیچ میں، جبکہ سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوایا گیا اور نہ ہی پڑھا جاتا ہے شروع میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، ہدن و بشرا للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم بالآخرة هم یوقنون۔ توسین، یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے اور زکاة دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے۔ یہاں پر حروف مقطعات سے آغاز ہوا ہے، اور جیسے ہم نے پیچھے ہی پڑھا تھا کہ جہاں پر بھی حروف مقطعات سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے سورت کا، تو اس کے بعد لازماً قرآن کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتایا جاتا ہے، اور قرآن میں آپ کو بار بار یہ پڑھنے کو ملے گا کہ یہ اس کتاب کی آیات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات کو مبین کہا ہے، اور مبین کا مطلب ہوتا ہے واضح، اپنا مدعا صاف بیان کر دینے والی، جو ہر ایک کے سمجھ میں آ سکے۔ اور یہ بات ہم قرآن میں آگے کی صورتوں میں بھی پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے۔ تو مبین کا مطلب دراصل یہی ہے کہ بالکل ایسی واضح اور صاف اس کی آیات ہیں کہ ہر کسی کو اس کا مدعا صاف سمجھ میں آ جائے۔ پھر ایک اور خوبی بتائی گئی قرآن کے، پیچھے بھی ہم یہ بارہا پڑھ چکے ہیں کہ ہدن و بشرا للمومنین، ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کل والے سورے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس قرآن سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، تو گمراہ ہونے والے کون ہیں؟ جن کے دل میں ٹیڑھ ہوتی ہے، جن کے دل میں کجی ہوتی ہے، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اسی کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے ان کو ہدایت بھی ملتی ہے اور ان کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ قرآن ہمیں خوشخبری دیتا ہے نا، کس چیز کی خوشخبری دیتا ہے قرآن ہمیں؟ کیا خوشخبریاں دیتا ہے قرآن ہمیں؟ آپ بتا سکتے ہیں، ابھی تک الحمدللہ ہم تقریباً 19 پارے پڑھ چکے ہیں، تو اچھی طرح ہماری سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس قسم کی خوشخبریاں قرآن دیتا ہے۔ جی، ہدایت کی، جنت کی خوشخبری ہے، ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی، جی ہاں، نیک عمل پر جنت کی بشارت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی، پھر اچھا رزق ان کو وہاں دیا جائے گا، جو ان کی خواہشات ہوں گی وہ پوری کی جائیں گی، بہت ساری چیزیں ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، جو انعامات وہاں دیے جائیں گے جنتیوں کو، وہاں پر کوئی وہ لغو بات نہ سنیں گے، کوئی تکلیف ان کو وہاں نہیں ہوگی، جو چاہیں گے ان کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ پھر ایسے غرف کا لفظ آیا ہے، غرفہ، جو آراستہ بیڈ رومز ہوتے ہیں یا بالا خانے جو ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومنین کے لیے خوشخبری ہے۔ آپ دیکھیے جائے تو دنیا میں خوش قسمت انسان کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ اسی کو سمجھتے ہیں نا کہ جو بہت مالدار ہو، جس کو ہر قسم کی بے فکری ہو، اور جو ہر قسم کی فکر سے آزاد ہو، تو یہ ساری چیزیں جنت میں ملے گی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ مومنین کے لیے خوشخبری ہے اور ہدایت ہے، لیکن اب یہ مومنین کون ہوتے ہیں؟ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بعض اوقات کسی بات کا ہمیں اشارہ کرتا ہے کہ ایسے لوگ کامیاب ہیں یا ان کے لیے خوشخبری ہے، تو ان کی کوالٹیز بھی آگے بیان کر دیتا ہے، جیسے کہ سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا، آگے سورہ احزاب میں ہم پڑھیں گے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ آخرت پر یقین کی جو بات کی گئی ہے، الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو ایک چیز ہمارے اندر باقی ہے فی الحال وہ نماز ہے الحمدللہ. مسلمان کیسے بھی ہو گئے ہوں لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح نماز کی پابندی کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز سے غفلت بھی برتتے ہیں. لیکن مومنین کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. اب دیکھیں, اگر میں زبان سے کہتی رہوں کہ مجھے یقین ہے کہ آخرت قائم ہونے والی ہے, لیکن صرف زبان سے کہہ دینے سے کافی نہیں ہوتا, بلکہ انسان جو زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے اس کا عمل بھی اس کو شو کرے, اس کا عمل بھی یہ بات ظاہر کرے کہ واقعی میں اس کا عمل ایسا ہے کہ وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے. تو یہ یقین کیا ہے؟ یہ یقین دراصل انسان کا عمل بدل دیتا ہے کہ مجھے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے, مجھے اللہ کے آگے جواب دینا ہے. تو یہ یقین کا مطلب ہے کہ آپ کے عمل میں تبدیلی, ورنہ زبان سے تو ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں. بچپن میں آپ کو یاد ہوگا کہ مدرسے میں وہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل کتنی بری طرح سے رٹایا جاتا ہے. بچے زور زور سے پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. تو زبان سے کہنا الگ بات ہے, عمل سے اس پر یقین کرنا الگ بات ہے. تو آخرت پر یقین اس وقت ہوگا جب انسان کا عمل تبدیل ہو. پھر یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے؟ یہ مومن ہیں جو کہ نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اور اب ان کے اپوزٹ والے گروہ کو بتایا جا رہا ہے, ان الذین لا یؤمنون بالآخرت زینا لہم اعمالہم. جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر, اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اعمال خوشنما بنا دیے ہیں. فہم یامہون, اور وہ اسی میں سرگردہ ہیں, یہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. تو جو دنیا دار ہوتے ہیں, جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے, وہ سب کچھ دنیا کو ہی سمجھنے لگتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی کچھ ہے بس یہ دنیا کی زندگی ہے, اور دنیا کی زندگی ان کے لیے اتنی خوبصورت بنا دی گئی ہے. زینا کا لفظ آیا یہاں پر, اور پیچھے بھی ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ ان کے اعمال اللہ تعالیٰ نے ایسے خوبصورت بنا کر ان کو بتا دیے, اور اس میں بھٹک رہے ہیں. ان کو یقین بھی نہیں ہے آخرت کا. یہ جو زینا لہم ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ اسے آخرت کا کوئی ہوش ہی نہیں رہتا. وہ سمجھتے کہ میری جو کچھ بھی زندگی ہے وہ صرف دنیا کی زندگی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اسی لیے جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ بہت اہم ہے. بعض اوقات زبان سے اسلام لانے والے اور زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے, ان کے اعمال, ان کا رویہ, ان کا طریقہ, یہ بھی دراصل ایسے ہی نظر آتا ہے جیسے کہ ان کو آخرت پر بالکل یقین نہیں ہے. جو بھی کچھ ہے بس وہ دنیا کی زندگی ہے. اور غیر مسلموں کی زندگی دیکھ کر بہت سارے مسلمان بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو انہیں کے مطابق بنا لیتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ظاہری فریب, دھوکا. جیسے آتا ہے نا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزاکاری ہے. کہ دنیا میں جو بھی کچھ ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے. جو ظاہری چمک ہے, ظاہری ٹپ ٹاپ ہے, آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا, یہ سب ختم ہو جائے گا. اصل چیز کیا باقی رہ جائے گی؟ انسان کے نیک اعمال باقی رہ جائیں گے. تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے بری سزا ہے, اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو. انہیں اس وقت کا قصہ سنا ہو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے, میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو. یہ واقعہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. وہاں جو پہنچ جاتا ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے, پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار. اے موسیٰ, یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا, اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی. جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. اے موسیٰ, ڈرو نہیں, میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو. پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں. یہاں پر ایک اصول بتایا گیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی برائی کر لیتا ہے، کسی سے جانے انجانے میں کچھ ایسا ارتکاب ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کو چننے کا یا کسی کو منتخب کرنے کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ اگر کسی سے جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی تو اب دنیا دار لوگوں کی طرح اب اس کو بالکل ایک طرف کر دیا جائے۔ ہمارے یہاں تو یہی ہوتا آیا ہے نا، اور کرسچینٹی میں یہ بھی یہی تصور ہے کہ تم نے اب گناہ کر لیا، لہذا شیطان اس طرح سے مایوس کر دیتا ہے کہ اب تم گناہگار ہو گئے، اب تم کچھ نہیں کر سکتے، تم تو گناہگار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اگر کوئی قصوروار بھی ہے لیکن اس کے بعد وہ بھلائی کر لے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ کہ اپنے رویے کی اصلاح کر لے اور برے عمل کی بجائے نیک عمل کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کی یہاں پر معافی مل جائے گی۔ ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ دو نشانیاں نو نشانیوں میں سے ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے وہ بڑے بدکردار لوگ ہیں، مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ آیت نمبر 15، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ دوسری طرف ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس رب کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ یہاں پر سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بھی، جو کہ سلیمان علیہ السلام کے والد تھے، اور سلیمان علیہ السلام کو بھی، دونوں کو نبوت دی اور بادشاہت بھی دی۔ داؤد علیہ السلام، جیسے کہ ہم پیچھے سورہ بقرہ میں جب وہ واقعہ گزرا تھا تالوت اور جالوت کا، تو اسرائیلیہ سے یہ واقعہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس لشکر میں وہ شامل ہوئے تھے داؤد علیہ السلام، اور انہوں نے ہی جالوت کا خاتمہ کیا تھا۔ اس کے بعد تالوت کی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا اور اس نے انہیں سردار بھی بنایا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا اور بادشاہت بھی دی۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام، ان کو بھی نبوت سے سرفراز کیا اور ان کو بھی بادشاہت دی۔ ایک جملہ آپ خاص طور سے اس میں پڑھیں گے جو آپ کو بار بار پڑھنے کو ملے گا سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں، اور وہ جملہ ہے شکر گزاری۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ایسی بادشاہت دی تھی کہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے ایسی بادشاہت اس سے پہلے کسی کو نہیں دی۔ تو ایک کانسیپٹ جو ہمارے یہاں پر بن چکا ہے، یا ہمارے یہاں پر ایک تصور جو مسلمانوں کو دے دیا گیا ہے کہ دینداری کا مطلب ہے قسم پرسی کی زندگی، غریبی کی زندگی، یا جو ہماری نظر میں، جو آج جیسے کہ سورہ نور میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک عورت کو بتایا جاتا ہے کہ بہت ہی پریشان حال ہے، پریشانیاں اس کو گھیرے ہوئے ہیں، تکلیف میں ہے، تو ایسی خاتون کو برقع پہنے میں بتایا جائے گا، ابایا پہنے ہوئے، جو اسلام کو فالو کرتی ہے، اور ایک خاتون جو بالکل ہی ہر فکروں سے آزاد ہے وہ ماڈرن خاتون ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر رہی ہے۔ تو ہماری ایک کانسیپٹ یہ دے دیا گیا ہے کہ اسلام پر عمل کرنے کا مطلب ہے قسم پرسی کی زندگی، تکلیف دہ زندگی۔ آپ آرام نہیں کر سکتے، آپ آرام دہ اشیاء استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں، اسلام نے کبھی بھی یہ کانسیپٹ نہیں دیا۔ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ جب سواری ہو تو تم پیدل چلو، یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے سامنے پانی موجود ہے تم پیاسے رہو، یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے اچھی نعمتیں دی ہیں، چاہے وہ کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہوں، چاہے وہ زندگی گزارنے کے لیے ہوں، تو تم اس کی بجائے تکلیف دہ زندگی گزارو اور اپنے آپ پر ان چیزوں کو ممنوع قرار دے دو، تو یہ دینداری ہوگی۔ کبھی بھی یہ تصور ہمیں نہیں دیا گیا۔ ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ زندگی پسند کی تھی، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل تھا، لیکن آپ نے کبھی بھی یہ اس طرح سے حکم نہیں دیا کہ کاٹ کسر کرو، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالو، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تب بھی تم اس کا استعمال نہ کرو، تو یہ کوئی دینداری نہیں۔ یہاں پر آپ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے کہ آپ دیکھیں کہ بار بار وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت سے، مال و دولت سے، یا کسی اور صلاحیتوں سے، کسی ایبلٹی سے نوازتا ہے تو وہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس مال کو پا کر، ان صلاحیتوں کو پا کر غرور نفس میں مبتلا ہو جانا، یہ دراصل اسلام اس سے ہمیں منع کرتا ہے، اس کو ناپسند قرار دیا گیا ہے۔ تو نعمتیں، اگر آپ نعمتوں کو پا کر شکر گزار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مزید عطا فرمانے کا وعدہ کرتا ہے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لیکن اگر آپ کفران نعمت کرتے ہیں یا تو ناشکری کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو یہاں جو ذکر کیا گیا، سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا، اور داؤد علیہ السلام کا وارث سلیمان ہوا، اور اس نے کہا لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے، سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا، وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اب اس دعا پر آپ ذرا غور کریں۔ سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا، اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھے یا مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ بہت ہی جامع دعا ہے یہ، اور اس ایک دعا میں تقریباً ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ آپ اس دعا پر جتنا غور کریں اور غور کریے اس پر، اور سوچئے کہ ایک اللہ کے بندے کا، جس پر اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات کیے ہیں، کتنا بہترین انداز ہے ان احسانات پر شکر بجا لانا، اور طریقہ کیسا ہے کہ دعا کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے تو میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں، یعنی میں بار بار شکر ادا کرتا رہوں، اور تیری دی گئی ان نعمتوں سے میں بے قابو نہ ہو جاؤں، اور بے قابو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں میں غرور نفس میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کہیں مجھے تکبر نہ آ جائے۔ تو اوزینی ان اشکر نعمتک، کہ مجھے روک کے میں تیرے احسان کا شکر ادا کروں۔ دراصل اس کے یہ معنی ہے کہ اے میرے رب، جو عظیم الشان قوتیں، جو قابلیتیں تو نے مجھے دی ہیں، وہ ایسی ہیں کہ اگر میں ذرا سی غفلت میں بھی مبتلا ہو جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ میں حد بندگی سے خارج ہو کر غرور نفس میں مبتلا ہو جاؤں، اور ہو سکتا ہے میں کہیں سے کہیں نکل جاؤں۔ اس لیے اے میرے رب، تو مجھے قابو میں رکھ تاکہ میں کافر نعمت بننے کے بجائے شکر نعمت پر قائم رہوں۔ اور صالح بندے یہاں پر کہا گیا ہے، یعنی میرا انجام صالحین کے ساتھ ہو اور میں ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں۔ اس لیے کہ جب آدمی نیک عمل کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ خود نیک ہو جائے گا، اور پھر اس کا مقام یا اس کا ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے ابراہیم علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام نے، اور یہاں پر انہوں نے بھی یہی دعا کی کہ مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر. ہم سوچتے ہیں کبھی کبھی اگر ہم غور کریں تو ہمیں لگتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ بھلا ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر اور کون صالح بندے ہو سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ سبھی انبیاء کی کیا خواہش رہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ شامل فرما یا ہمارے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمیں داخل فرما. یوسف علیہ السلام بھی وہی دعا کر رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کی بھی وہی دعا ہے, اور یہاں پر سلیمان علیہ السلام کی بھی یہی دعا ہمیں ملتی ہے. تو حالانکہ یہ جو بندے تھے اللہ تعالیٰ کے, جو پیغمبر تھے, حالانکہ یہ بذات خود نیک تھے, لیکن اس کے باوجود بھی ان کی یہ دعا اور ان کی یہ خواہش رہی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نیک بندوں میں شامل کرے. اب دیکھیں دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا, جو نیک لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو شہرت یافتہ لوگوں سے دلچسپی ہوتی ہے کیونکہ ان کی دلچسپیاں ان سے جڑی ہوتی ہیں, شوبز سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. یا دنیا میں جن کا بہت بڑا عہدہ ہے, جن کی واہ واہ ہوتی ہو, جن کو بہت رسپیکٹ دیا جاتا ہو, لوگ ان کے ساتھ تصویریں کھنچوانے میں کتنے پرشوق ہوتے ہیں کہ ہماری تو ہم نے تو فلاں کے ساتھ تصویریں لی ہوئی ہیں, اور لوگ اپنے ڈرائنگ روم میں ایسے لوگوں کی تصویریں سجا کے رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم نے تصویر لی تھی. جبکہ یہ لوگ کون ہیں دیکھا جائے تو, نہ وہ اچھے کردار کے مالک ہیں, نہ اچھے اخلاق کے مالک ہیں, لیکن چونکہ بس دنیا میں ان کو اچھا بڑا عہدہ مل گیا یا ان کی شہرت ہے, لہٰذا لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں, اور جیسے ہی وہ عہدہ ان سے گیا ان کی وہ ساری شہرت, وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جو مومن ہوتے ہیں, جو نیک لوگ ہوتے ہیں, ان کی دنیا میں بھی خواہش ہوتی ہے کہ اچھے لوگوں سے ان کی دوستی ہو اور اچھے لوگوں کا ان کو ساتھ نصیب ہو. تو یہ دعائیں پیغمبر کرتے آئے ہیں, لہٰذا ہم بھی یہ دعائیں کرتے رہیں, اور جب دنیا میں نیک اور صالح لوگوں کا ساتھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی انہی لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں جو انبیاء کرام نے دعا کی ہے کہ اے اللہ ہم کو صالحین کے ساتھ داخل فرما دے کہ آخرت میں بھی ہمارا انجام نیک ہو. آپ کو یاد ہوگا نا کہ صحابہ کرام کتنی اس بات کی فکر کیا کرتے تھے. بارہا آپ نے وہ حدیث سنی بھی ہوگی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نیک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تو ہم جب چاہیں آپ کو دیکھ لیتے ہیں, لیکن آخرت میں کیسے ہوگا, وہاں تو آپ کے درجات بہت بلند ہوں گے. تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المرء مع من احبا, کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کو اس سے محبت ہے. کہا جاتا ہے کہ اس بات پر اس دن صحابہ اکرام میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی اور ہر کوئی ایک دوسرے کو خوشی کے ساتھ یہ خبر دینے لگا. اور کیوں یہ خوشی کی خبر وہ لوگ دینے لگے تھے ایک دوسرے کو؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کو محبت کس سے ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ سے اس کے رسول سے. لہٰذا وہ اس بات پر خوش تھے کہ ہمارا ساتھ آخرت میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں گا. تو یہ فکر ہمیں ہونی چاہیے کہ دنیا میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ ہو اور آخرت میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ ہو. آپ دیکھیں نا, دنیا میں جو ساتھی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر اور عمر, ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہمیشہ میں سنتا تھا یا ہمیشہ میں دیکھتا آتا تھا اللہ کے رسول ابو بکر اور عمر, اللہ کے رسول ابو بکر اور عمر, اور اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر, یا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے کہ میں اللہ کے رسول اور ابو بکر. تو یہ تینوں ساتھی تھے دنیا میں. تو آپ دیکھیں کہ ابھی بھی, یعنی مرنے کے بعد بھی, اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کا ساتھ قائم رکھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو واقعہ ہمیں رلا دیتا ہے بعض اوقات کہ کیسی ان کو محبت تھی اللہ کے رسول سے, ابو بکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ جب ان کو فجر کی نماز میں شہید کیا گیا, اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے ان کو یہ فکر تھی کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے, مجھ پر کس نے وار کیا ہے. کہا گیا کہ کوئی پارسی غلام تھا, یعنی مسلمان نہیں تھا, اس پر بھی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. آپ دیکھیں نیک لوگوں کو کیسی فکر ہوتی ہے, ان کو دوسروں کی فکر ہے کہ مجھے قتل کرنے والا کوئی مسلمان تو نہیں ہے, تو مسلمان نہیں تھا. دوسرے انہوں نے کہا کہ جب ان کی حالت بہت غیر ہو گئی اور حکیم علاج کرنے کے لیے آیا پاس میں, کہا جاتا کہ جب دوا ان کو پلائی گئی کچھ, تو وہ اس قدر زور سے وار کیا گیا تھا خنجر سے کہ وہ پیٹ کے درمیان سے, جہاں سے خنجر سے وار کیا گیا تھا, دوا وہاں سے نکل گئی. تبھی لوگوں کو یہ احساس ہو گیا کہ شاید ابھی زندہ نہیں بچیں گے. انہوں نے فوراً اپنے بیٹے سے کہا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, عبداللہ بن عمر سے, جاؤ اور جا کر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھاؤ کہ کیا مجھے وہاں جگہ مل سکتی ہے جہاں پر اللہ کے رسول اور ابو بکر ہیں. اور جب یہ وہاں پر گئے اور پوچھا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ وہ تو جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن کوئی بات نہیں، میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے لیے اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں، اور انہوں نے اس کی اجازت دے دی۔ جب موت واقع ہو جائے تو اس کے بعد پوچھنا۔ عبداللہ بن عمر نے بعد میں دوبارہ پوچھا، تب دوبارہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی، اور پھر وہ تینوں ساتھی وہیں پر دفن ہیں ایک ہی جگہ پر۔ ہم جانتے ہیں نا، جب ہم جاتے ہیں مدینہ تو دنیا میں ساتھ تھا نا، دنیا میں ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ ابو بکر صدیق کو تو یار غار کہا گیا ہے، کبھی بھی انہوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو دنیا میں صالح لوگوں سے دوستی ہوگی تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی انہی لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صالحین کے ساتھ ہمارا شمار فرما، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے عمل ایسے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں امید ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ اپنے فضل سے چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، لہٰذا وہ اپنے فضل سے ہمیں صالحین میں شامل فرمائے۔ آیت نمبر 19 تھی، اب 20۔ ایک اور موقع پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا، کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ یہاں پر پیچھے چیونٹیوں کا ذکر کیا گیا ہے اور آگے ہدہد کا ذکر کیا گیا ہے۔ ویسے تو سورہ نحل میں ہم نے مکھیوں کے بارے میں پڑھا تھا، ہم نے دیکھا تھا، یہاں چیونٹیوں کا ذکر ہے۔ اور چیونٹیوں کے بارے میں بھی یہ بات پتہ چلتی ہے ریسرچ سے، آپ چاہے تو خود جا کر چیک کر سکتے ہیں، یہاں پر آپ کو ایڈریس بھی دیا گیا ہے کہ چیونٹیاں یہ کتنی آرگنائزڈ وے میں کام کرتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے یہاں پورا ایک ایسا سسٹم ہے کہ الگ الگ عہدے بھی ان لوگوں نے بانٹ رکھے ہیں چیونٹیوں میں۔ کوئی کمانڈر ہوتا ہے، کوئی لیڈر ہوتا ہے، کوئی ورکر ہوتا ہے، اسی طرح سے ان کے بازار بھی ہوتے ہیں۔ ایون یہ تک بتایا جاتا ہے کہ جس طرح سے انسانوں میں مرنے کے بعد دفن کیا جاتا ہے، تو بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ چیونٹیاں بھی اگر کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ اس کو دفن کرتی ہیں مٹی میں۔ اسی طرح سے بہت ہی آرگنائزڈ وے میں کام کرتی ہیں، جس طرح سے جو سمجھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے اس کا بہت سارا حصہ چیونٹیوں کو بھی ملا ہے۔ بہت آرگنائزڈ وے میں کام کرتی ہیں اور ون بائی ون، اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کرتی ہیں۔ تو چیونٹیوں کا یہاں پر ذکر ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ چیونٹیوں کو دیکھ کر سلیمان علیہ السلام مسکرائے، اور چیونٹیاں جو باتیں کر رہی تھیں وہ ان کی سمجھ میں آ گئی۔ آپ دیکھیں، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی بڑا ایک اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملا تھا، سلیمان علیہ السلام کو۔ چیونٹیاں کتنی چھوٹی چیزیں، آپ دیکھیں ذرا غور کریں، ہمارے گھروں میں بھی چیونٹیاں ہوتی ہیں، لیکن تصور کریں ذرا، ہم تو پہلی بات تو ہم غور کر ہی نہیں سکتے، اور نہ ہی ہم سوچ سکتے ہیں کہ اچھا چیونٹیاں بھی کوئی آوازیں نکالتی ہیں۔ ہم تو سمجھتے کہ چیونٹیاں کوئی خاموش مخلوق ہے جن کو آواز ہی نہیں دی گئی ہے، کتنی باریک ہوتی ہیں، لیکن کام بہت بڑے طریقے سے کرتی ہیں، جیسے کہ کوئی بہت ہی سلجھی ہوئی کوئی مخلوق ہو۔ تو ان چیونٹیوں کی بولی سلیمان علیہ السلام جانتے تھے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے کیسے انعامات سے نوازا تھا۔ جانوروں کی بولیاں وہ سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ان کے قبضے میں کر دیا تھا، ہوائیں ان کے لیے مسخر کر دی گئی تھیں۔ سبحان اللہ، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور اتنا سب پا کر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کتنے خیر کے انداز میں کیا ہے۔ اور خود سلیمان علیہ السلام کے آپ جملے دیکھیں بار بار جو آپ پڑھیں گے، شکر گزاری، عاجزی، یہ قابل غور ہے۔ انسان تو کیا ہوتا ہے نا کہ ذرا سی نعمتیں پا کر اکڑنے لگتا ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ غرور اور تکبر کرنے لگتے ہیں کہ ذرا سا اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوبصورتی دے دی تو وہ اپنے ذوق میں مبتلا ہے کہ میرے جیسا کوئی خوبصورت نہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور صلاحیت دے دی، وہ اپنے ایک غرور میں مبتلا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اگر صرف بیٹے دے دیے، اس پر بھی وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں دیکھا جائے تو؟ سلیمان علیہ السلام سے کمپیئر کیا کریں کبھی بھی، اللہ نہ کرے کبھی دل میں ایک باریک سا خیال بھی آتا ہے غرور اور تکبر کا، تو ہمیشہ کمپیئر کر لیا کریں اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کیسے بندے تھے۔ تکبر نام کو بھی نہیں تھا ان میں، ہمیشہ شکر گزاری اور عاجزی۔ تو چیونٹیوں کی بولی وہ سمجھ گئے، اور چیونٹیوں نے ہی کہا تھا کہ سلیمان کا لشکر کہیں تمہیں کچل نہ دے یا پیروں تلے رون نہ دے، لہٰذا یہاں سے ہٹ جاؤ۔ پھر ہدہد کا ذکر آیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پرندوں کی بھی پوری ایک فوج ان کے پاس تھی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ہدہد کو نہیں پاتا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام جو ان کے انڈر میں تھے چیزیں، چاہے وہ جانور ہوں یا انسان ہوں یا کچھ اور، تو وہ سب کا جائزہ بھی لیا کرتے تھے۔ اور یہی ایک لیڈر کی خوبی ہوتی ہے کہ جو بھی چیزیں اس کے انڈر میں دی گئیں وہ ان سب کا برابر خیال رکھے۔ تو جب انہوں نے ہدہد کو نہیں پایا تو کہنے لگے کہ اس کو معقول وجہ پیش کرنی ہوگی کہ وہ کہاں غائب ہے۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا، میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں، میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ ایک پرندے کی بات پر آپ غور کریے ذرا، اور پرندے کی ہمت بھی آپ دیکھیں۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اتنی ساری چیزیں دے رکھی تھیں، اتنی نعمتوں سے نوازا تھا، ہوائیں ان کے لیے مسخر تھیں، جن ان کے قبضے میں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس چیز سے لا علم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جتنا علم دینا چاہے یا جتنی صلاحیتیں دینا چاہے، اللہ تعالیٰ اتنی ہی دیتا ہے۔ ہر قسم کی ہر صلاحیت ہر ایک کو نہیں ملا کرتی۔ اتنی معلومات ہونے کے باوجود بھی یہ بات سے وہ لا علم تھے یا بے خبر تھے کہ ایک قوم ہے جو سورج کو پوچھتی ہے۔ ہدہد کہنے لگا، میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں، میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمراں ہیں، اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم و شان ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں اور انہیں شاہراہ سے روک دیا ہے، اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے۔ اب تصور کریں ذرا کہ ایک ہدہد، ایک پرندہ اتنی بہترین تقریر کر رہا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ جس کو صلاحیت دے، اور اللہ تعالیٰ، ہم نہیں جانتے کہ پرندوں میں، جانوروں میں کون سے ایسے جاندار ہیں جو انسان سے بھی زیادہ سمجھ اور عقل رکھتے ہوں، لیکن انسان تو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے نا۔ تو انسان ذرا یہاں دیکھ لے کہ کتنے بہترین انداز میں اس ہدہد نے کس طرح سے جائزہ لیا اور کس طرح اس نے مشاہدہ کیا، اور آ کر کتنے بہترین پیرائے میں اس نے اس بات کو پیش کیا۔ سبا کا جو علاقہ ہے یہ یمن کے پاس کا علاقہ ہے، کہا جاتا ہے کہ یمن سے کچھ کلومیٹر دور وہاں پر جو ان کا تخت سلطنت تھا، یعنی ان کا دارالخلافہ وہاں پر موجود تھا، سنا سے کچھ میل پر۔ یہ قوم تھی جو کہ سورج کی پوجا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے انعامات سے نواز رکھا تھا، سرسبز زمین ان کو دی گئی تھی، اور وہاں کی جو ملکہ تھی وہ ایک عورت تھی اور اس کا نام بلقیس کہا گیا ہے۔ آپ کو بائبل میں بھی یہ قصے مل جائیں گے، لیکن بائبل میں ان واقعات کو بہت ہی توڑ مروڑ کر، اور خدا مطلب ان لوگوں نے نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام پر بہت ہی وہاں پر کچھ عجیب سے الزامات لگائے ہیں، اور ان کو ایک دنیا دار بادشاہ کے طور پر پیش کیا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں قرآن میں ان کی جو تصویر پیش کرتا ہے وہ ایک ایماندار بادشاہ کے تعلق سے پیش کرتا ہے۔ تو یہ جو قوم سبا تھی اس کی خبر یہ ہدہد لے کر آیا، اور کتنے بہترین طریقے سے آپ دیکھیں اس نے منظر کشی کی، اور ان کی تمام جو برائیاں ان کے اندر تھی جو سورج کو سجدہ کرنے کی، تو اس نے کہا کہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے اور انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے، اس لیے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اللہ کو سجدہ کریں جو زمین اور آسمانوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف ہے اور سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے ہو اور جسے ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم، اللہ کے جس اللہ کے جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون۔ آیت نمبر 28، ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں پر سلیمان علیہ السلام کے خط کا ذکر ملتا ہے اور اس قوم کے بارے میں ہدہد نے جو خبر دی تھی وہ کیا خبر تھی؟ کہ وہ کس کی پوجا کرتی ہے؟ سورج کی پوجا کرتی ہے، یعنی شیطان نے ان کو بہکا دیا، گمراہ کر دیا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ انعام میں، کہ اس شیطان نے جو چیلنج کیا تھا کہ میں ان میں سے ایک بڑی تعداد کو گمراہ کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا کہ میرے مخلص بندوں کو چھوڑ کر، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو مخلص بندے ہوں گے ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلے گا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نے اتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا، کئی لوگ شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہیں، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اسی کی پوجا کرتے ہیں اور اسی کے آگے جھک رہے ہیں۔ تو یہاں پر اس قوم کو بھی شیطان نے گمراہی میں ڈال دیا تھا اور وہ سورج کے آگے جھکتی تھی، سورج کی پوجا کرتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے خط دیا ہدہد کو اور ہدہد کو وہ خط لے کر ان کے پاس بھیجا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تمہیں سچ کہا یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ملکہ بولی، قالت یا ایہا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالوا علی و آتونی مسلمین۔ اب یہاں سے ملکہ کی باتوں پر بھی آپ غور کریے گا کہ ملکہ کتنی فہم و فراست والی تھی اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ خوبی تھی، اس کی باتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے ملکہ کی خوبیوں کا۔ آپ دیکھیے کہ جس کے دل میں کجی نہیں ہوتی یا ٹیڑھ نہیں ہوتی، تو ایسے دل راہ راست پا لیتے ہیں، اور جن کے اندر کجی اور ٹیڑھ ہوتی ہے وہ پھر گمراہ اور بھٹک جاتے ہیں۔ فرعون کا بھی ہم نے پڑھا تھا، فرعون بھی ایک بادشاہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف کروایا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ رب العالمین کون ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے تکبر کیا اور استہزاء کیا، مذاق اڑایا، طنز کیا، تو پہلے سے اس کے دل میں تکبر اور غرور تھا، اسی لیے وہ ہدایت نہیں پایا۔ لیکن ملکہ سبا کی باتوں پر آپ غور کریے گا، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کے دل میں خیر تھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو ہدایت سے نوازا اور پھر وہ ایمان لے آئی۔ ملکہ بولی، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر خط کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اب تو خط کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہے، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ خط پہلے ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتا تھا لوگوں سے تعلقات میں، اب تو ای میل سسٹم ہو گیا، ای میل سے بھی بڑھ کر اب تو واٹس اپ ہو گیا ہے، تو خطوط کی ضرورت ہی نہیں رہی، اب تو معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ پہلے تو سال ہر سال کسی کی خبر ہی نہیں ہوتی تھی، اتنی مشکل ہوتی تھی کہ ایک مہینے میں خط جاتا تھا اور واپس اس کا جواب آنے میں اور ایک مہینہ لگ جاتا تھا۔ اب تو ہمارے خاندان والے جو انڈیا میں بیٹھے ہیں اور ہم لوگ اگر یہاں ہیں، یا اگر ہم یہاں ہیں اور وہ کوئی اور دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، تو پل پل کی خبر ہمیں مل جاتی ہے، ایون کون کیا افطار کر رہا ہے اس کی تصویریں بھی آ جاتی ہیں کہ آج افطار میں کیا بنا تھا، تو زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خط کا ذکر کیا گیا ہے اور خط ڈالا گیا تھا، سلیمان علیہ السلام کی طرف سے بھیجا گیا تھا اور ڈالا تھا ہدہد نے۔ اس ملکہ نے خط کو پڑھ کر، اس کو مضمون پڑھ کر سنایا اور کہا کہ میری طرف یہ خط پھینکا گیا ہے، سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے، اور مضمون بس اتنا تھا کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے مختصر الفاظ میں بات پیش کر دی گئی، تو کسی بھی خط کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ جب اس کو لکھا جائے تو مختصر ہو اور جامع ہو اور سامنے والے کی بات سمجھ میں بھی آ جائے۔ خط سنا کر ملکہ نے کہا، اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ ہر بات غور کرنے کے قابل ہے۔ ملکہ دیکھیں آپ کتنی سمجھدار تھی، پہلی بات تو اس نے مشورہ لیا اپنی قوم کے سرداروں سے جو اس کے دربار میں بیٹھے تھے۔ مشورے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ مشورہ کیوں کرنا چاہیے؟ اور خود اسلام میں بھی ہمیں اس کی تعلیم دی گئی ہے، اللہ کے رسول نے خود ہمیں اس کی تعلیم دی ہے، تو مشورے سے فائدے کیا ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، ایک تو سب کے آئیڈیاز سامنے آتے ہیں، کوئی اچھی بات سامنے آ سکتی ہے، اور جی ایک طرح سے یکجہتی معلوم ہوتی ہے کہ آپس میں یونٹی ہے، فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے، کام آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ مشورے کے بہت سارے فائدے ہیں، اور مشورے کا ایک اہم فائدہ، سب سے بہتر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات غلط بھی ہو جاتی ہے، جیسے سب سے مشورہ کر کے کوئی کام کیا گیا تھا اور اگر وہ کام غلط ہو گیا تو کسی ایک پر الزام نہیں آتا، کسی ایک کو کوئی بلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ سب آپس میں بیٹھ کر سب نے مشورے سے بات طے کی تھی، لہٰذا اس کا جو نفع ہوگا یا نقصان ہوگا وہ سب پر آئے گا۔ تو مشورہ ایک بہت اچھی عادت ہے، خصوصاً ٹیم ورک میں تو مشورہ کرنا چاہیے، اور ٹیم ورک میں آپ اکیلے اگر کچھ کام کرتے ہیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اوپر بہت بھروسہ ہے، آپ ایک زوم میں مبتلا ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بس آپ جو کہیں گے وہی اچھی چیز یا اچھی بات ہو سکتی ہے، تو نہیں، ٹیم ورک میں تو ضروری ہے کہ مشورہ کیا جائے، اور مشورے سے ہمیشہ کام آسان بھی ہوتا ہے اور اچھا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ملکہ نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا، لیکن آپ دیکھیں کہ اب اس نے ان کا مشورہ مان ہی نہیں لیا، بلکہ جب انہوں نے مشورہ دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، اب آپ دیکھیں کہ یہ پھر اب لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ لیڈر کو چاہیے کہ جو مشورہ اس کو دیا گیا ہے اب وہ اس پر، کیا وہ ہر ایک کا مشورہ قبول کر لے؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، پاسبل نہیں ہے کہ ہر ایک کا مشورہ قبول کیا جائے، اور اگر ہر ایک کا مشورہ وہ قبول نہیں کر سکتا تو کسی ایک کا اس کو لینا پڑے گا اور باقی 10 لوگوں کا اس کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا۔ تو اب یہ لیڈر کی اپنی سمجھ بوجھ پر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ وہ کس کون سی بات کو بہتر سمجھتا ہے، پھر وہ جو بہتر ہوگی اس کو وہ لے لے گا۔ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ملکہ نے ان سے مشورہ تو کیا لیکن ان کے مشورے پر عمل نہیں کیا، بلکہ کہنے لگی اور سمجھانے لگی کہ بادشاہ جب بھی کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، اور واقعی میں یہی ہوتا ہے نا، آپ دنیا کی جتنی بھی جنگیں دیکھ لیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو فاتح قوم ہوتی ہے وہ اس طرح سے سامنے والی جس قوم کو اس نے شکست دی ہے، ان کی عورتوں کو، ان کے مال و دولت کو اس طرح سے لوٹا جاتا ہے جیسے اپنا مال سمجھ کر، جبکہ اسلام ہمیں جو تعلیم دیتا ہے کہ تم جب کسی ملک میں جاؤ تو عاجزی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جاؤ، بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، مندروں اور مسجدوں کو مسمار نہ کیا جائے، درخت نہ کاٹے جائیں، آگ نہ لگائی جائے، تو جنگ کے قانون بھی اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ یہاں پر آپ اس ملکہ کی عقل مندی یا فہم فراست دیکھیں کہ کہنے لگی کہ ایسا کرتے ہیں، اس نے کچھ اور بیچ کا کام کیا اور کہنے لگی کہ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ تحفے بھیجتے ہیں، میں ایک ہدیہ بھیجتی ہوں پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک رہے، اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ اب یہاں پر سلیمان علیہ السلام کے جواب سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جیسے ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ مسلمان کی جنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے، مسلمان کیوں جنگ کرتا ہے، یا صحابہ کرام نے کیوں اتنی جنگیں لڑیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اتنے غزوات میں حصہ لیا، کہ یہاں پر مسلمانوں کو دولت نہیں چاہیے، زمین نہیں چاہیے۔ مسلمان کبھی بھی ٹیریٹوریل چیز میں اس کے لیے نہیں لڑتا ہے، زمینوں کے لیے نہیں لڑتا کہ اس کی زمین بڑھتی جائے، اس کی بادشاہت زیادہ سے زیادہ علاقے پر پھیل جائے، نہیں، بلکہ وہ اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کا قانون نافذ ہو، لوگ اللہ کی بندگی کریں۔ اور اسلام نے جو قانون دیے ہیں وہ سب سے بہترین قانون ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ تحفے کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تحادو تحابو کہ تحفے دو اور محبت کرو، یعنی تحفوں کا آپس میں لین دین، آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دو اور جس کی وجہ سے محبت پیدا ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تحفے ملا کرتے تھے اور آپ نے تحفے واپس نہیں لوٹائے، بھلے ہی یہ الگ بات تھی کہ جب آپ کو تحفے ملتے تو آپ اکثر اپنے وہ صحابہ اکرام کو دے دیا کرتے تھے، لیکن خوشبو کا تحفہ آپ کو بہت پسند تھا ذاتی طور پر۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے تحفہ کیوں واپس لوٹا دیا، کیوں اسے قبول نہیں کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جبکہ تحفہ تو واپس نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ اور جواب؟ جی ہاں، ایکچولی یہ رشوت تھی، تحفہ نہیں تھا۔ کس بنا پر ملکہ سبا نے وہ تحفے بھیجے تھے؟ کہ کیونکہ خط میں لکھا گیا تھا نا کہ تم اللہ کی بندگی کرو اور مسلمان بن جاؤ، اطاعت گزار۔ تو اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، کہ تم اسلام قبول کر لو، اور یہ کہ تم اس بادشاہ کے لیے جس کی طرف سے خط آیا ہے اس کی مطیع اور فرما بردار بن جاؤ۔ تو یہاں پر اس نے تحفہ اس لیے بھیجا تھا کہ رشوت کے طور پر، کہ اگر اس رشوت سے معاملہ ٹل سکتا ہے تو اس کو اسی سے ٹال دیں گے۔ سلیمان علیہ السلام اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ تحفہ نہیں، یہ رشوت ہے، اسی لیے انہوں نے اس کو واپس کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنہوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا، میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی سلیمان علیہ السلام کا جملہ آپ دیکھیں، اور یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے کہ ایک جنوں میں سے ایک شخص تھا، یہ جن تھا، جس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے لا کر دیتا ہوں۔ کوئی ایک دوسرا شخص تھا اس مجلس میں جس کو علم بھی تھا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ کہنے لگا کہ پلک جھپکنے سے پہلے ہی میں اسے لائے دیتا ہوں۔ یہاں پر جن نے کہا تھا کہ قبل آپ اس سے کہ اپنی جگہ سے اٹھیں تب میں لا دیتا ہوں، اور اس شخص نے کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے، یہ پلک جھپکنے کے وقفے میں اسے لائے دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو الفاظ بتائے گئے ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے طاقتور لوگ اور کیسے کیسے صلاحیت رکھنے والے لوگ سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں دے رکھے تھے، جو ان کے مطیع فرمان تھے، جو ان کے ہر حکم کو سنتے تھے اور ان کا ہر حکم بجا لاتے تھے، اور یہ سب بھی کس کی طرف سے تھا؟ اللہ کی طرف سے۔ تو پہلا والا تو جن تھا، دوسرے والے کے بارے میں کہا گیا کہ جس کو کتاب کا علم تھا۔ تقریباً تمام مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اب یہ نہیں معلوم کہ وہ انسانوں میں سے تھا یا جنوں میں سے تھا، کیونکہ جنوں میں بھی مسلمان بھی ہوتے ہیں اور نان مسلم بھی، جنوں میں بھی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے بھی، کتاب کا علم رکھنے والے بھی ہوتے ہیں اور نہیں رکھنے والے بھی، جیسے کہ آگے ہم سورہ جن میں پڑھیں گے اس کو تفصیل سے۔ تو جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں، اور جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت دیکھا، فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسی ومن کفر فان ربی غنی کریم، کہ اب اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے۔ ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ کہنے لگی، یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا یا ہم مسلم ہو چکے تھے۔ اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم میں سے تھی۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو شکر انہوں نے کیا ادا کیا سلیمان علیہ السلام نے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ بندہ اگر شکر گزاری کرے یا ناشکری کرے، لیکن اللہ تعالیٰ تو کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ بندہ شکر گزاری کرتا ہے تو فائدہ کس کا ہے اس میں؟ خود بندے کا ہے، اور اگر بندہ ناشکری کرتا ہے تو نقصان کس کا ہے؟ خود بندے کا نقصان ہے۔ جیسے ایک حدیث ہمیں بتاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اگر اول سے لے کر آخر تک تم سب انس اور جن اپنے سب سے زیادہ متقی شخص کے دل جیسے ہو جاؤ تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہ ہو جائے گا، اور اے میرے بندو، اگر اول سے لے کر آخر تک تم سب انس اور جن اپنے سب سے زیادہ بدکار شخص کے دل جیسے ہو جاؤ تو میری بادشاہی میں اسے کوئی کمی نہ ہو جائے گی۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اپنے اعمال ہی ہیں جن کا میں تمہارے حساب میں شمار کرتا ہوں، پھر ان کی پوری پوری جزا تمہیں دیتا ہوں۔ پس جسے کوئی بھلائی نصیب ہو اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جسے کچھ نصیب نہ ہو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے، یا جسے کچھ اور نصیب ہو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ شکر گزاری کا فائدہ خود انسان کو ہے، اور ناشکری کا نقصان بھی خود اسی کی ذات کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی کبریائی میں تو کوئی فرق نہیں ہونے والا، سارے کے سارے اگر فرما بردار بن جائیں یا سارے کے سارے نافرمان بن جائیں، نہ اس کی کبریائی میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے، لہٰذا فائدہ اس کا ہمیں ہی ہے۔ اب جب یہ تخت آ گیا اور اس ملکہ نے اس تخت کو دیکھا تو وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو گئی اور کہنے لگی کہ یہ تو گویا وہی ہے، یعنی وہ پہچان چکی تھی لیکن کہنے میں ہچکچا رہی تھی، اور کہنے لگی کہ ہم تو اس سے پہلے ہی سر اطاعت جھکا چکے ہیں، یعنی ہم پہلے سے ہی مسلمان ہو چکے، یعنی یہاں آنے سے پہلے ہم اسلام لا چکے تھے اور ہم سمجھ گئے تھے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، یعنی یہ جو بادشاہت سلیمان علیہ السلام کو دی گئی ہے یہ عام بادشاہت سے ہٹ کر ہے، ان کے ساتھ کچھ اسپیشل معاملہ ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس نے کہا کہ گویا کہ یہ وہی ہے۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جا، آیت نمبر 44۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جا، اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے، اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائچے اٹھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی، قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ وہ پکار اٹھی کہ اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی، اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ اس جملہ، یہ بہت ہی زومانی جملہ ہے، جو پیچھے جو واقعہ گزرا ہے کہ جب وہ سلیمان علیہ السلام کے محل میں داخل ہوئی تو آپ دیکھیں کہ ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے جس کا علم ہمیں ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ساری لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور ساری ترقی ہمارے زمانے میں ہوئی ہے۔ آج بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پر جو ٹرین چلتی ہے تو ان لوگوں نے پوری ٹرین کا سسٹم سمندر کے اندر بنایا ہے، سمندر کے اندر اسٹیشنز ہیں، ایسی ٹرین چلتی ہے کہ آپ ٹرین میں جا رہے ہوں اور وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، پورے شیشے لگے ہوئے ہیں دونوں طرف سے، اور سمندر کے اندر کی ساری مخلوق آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو انسان نے ترقی بہت کر لی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس ترقی کا کیا فائدہ جس میں وہ اپنے اس رب کو نہ پہچان سکے، جو رب نے اس کو وہ دماغ دیا۔ دماغ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نا۔ تو آج سے کئی سال پہلے، کئی سو نہیں ہم کہہ سکتے بلکہ ہزار سال ہی ہوں گے، ہزار سال پہلے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی ٹیکنالوجی سے اور اسی قسم کے دماغ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے کے لوگوں کو بھی آراستہ کیا تھا سلیمان علیہ السلام کے وقت، کہ ایسا وہ فرش تھا کہا جاتا ہے محل کا کہ نیچے پانی بہ رہا تھا اور اس پر گلاس لگا ہوا تھا۔ جب ملکہ داخل ہوئی اور کیوں اسپیشل اس کو اسی محل سے گزارا گیا، یہ بات غور کرنے کے قابل ہے کہ یہاں پر دو باتیں پتہ چلتی ہیں، کہ ملکہ سمجھ گئی اس بات کو کہ ابھی تک وہ جن بتوں کی پوجا کر رہی تھی دراصل وہ دھوکے میں تھی، جیسے کہ اس نے اس فرش کو پانی سمجھ لیا، گلاس اسے دکھائی نہیں دیا، تو اسی طرح سے اب تک وہ ان بتوں کو کچھ اور سمجھ رہی تھی، اسی لیے ان کی بندگی کرتی تھی اور ان کے آگے جھکی ہوئی تھی۔ تو دراصل اس کی آنکھوں کا، اس کی نظر کا، اس کی سوچ کا دھوکہ تھا جس گمراہی میں وہ مبتلا تھی، حقیقت اس کو نہیں معلوم تھی۔ جس طرح سے یہ فرش اس کو دکھائی نہیں دیا، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جب ہم مارکیٹ جاتے ہیں، یہاں پر بھی آپ نے دیکھو گے کہ ایسے گلاس کے ڈور بنے ہوتے ہیں اور اس قدر وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں اور کہیں سے کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں اور انہیں وہ گلاس کا ڈور لگ گیا، تب پتہ چلا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہاں گلاس کا ڈور لگا ہے، اور وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور سیدھا سیدھا چلتے رہتے ہیں۔ جب انہیں ٹکر لگتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہاں تو گلاس لگا ہوا ہے۔ تو وہ فرش بھی اتنا چکنا اور ایسا ٹرانسپیرنٹ تھا، شیشہ جس کا فرش بنا ہوا تھا، کہ پانی ہے یا شیشہ ہے کچھ پتہ نہیں چلا، اور اس بنا پر وہ اپنے پائچے اٹھانے لگے۔ کتنی نیچرل چیز ہے نا آپ دیکھیں جو خواتین میں ہوتی ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین جو لباس پہنتی ہیں وہ نیچے تک ہوتا ہے، اگر وہ شلوار کرتا پہنتی ہیں تو اس کے پائچے ہوتے ہیں، جو ہم اکثر ایسا کرتے ہیں کہ جہاں پر پانی ہوتا ہم اپنا ابایا اٹھا لیتے ہیں، اپنے پائچے اٹھا لیتے ہیں۔ تو ایک نیچرل سی بات بتائی گئی کہ ملکہ سبا نے بھی یہ کیا کہ اپنے پائچے اٹھا لیے۔ اب یہ تو نہیں پتا چلتا کہ اس نے شلوار قمیض پہنی ہو، لیکن جو بھی کچھ پہنا ہو تو بہرحال اس نے اپنے وہ چیزیں اوپر اٹھا لیں۔ تب اس سے کہا گیا کہ یہ فرش ہے اور پانی نیچے ہے، تب اس کو احساس ہوا کہ اب تک وہ جو زندگی گزار رہی تھی ایک دھوکے میں زندگی گزار رہی تھی، اور اب اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی اور اس نے اطاعت قبول کر لی۔ تو ان واقعات میں ہمارے لیے بہت سبق ہے، جو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پڑھا۔ بعض اوقات ہمیں کوئی حقیقت ایسی نظر آتی ہے جس پر پردہ پڑا ہوتا ہے اور ہم اس کو کسی اور نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ کچھ اور، اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ اور بتانا چاہتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، ذہن کھلا رکھیں، تو ہمیں بھی ہر چیز واضح دکھائی دینے لگے، کیونکہ کتاب کی جو آیات ہیں وہ کیسی ہیں، صاف اور واضح ہیں۔ تو اللہ کرے کہ اس سے ہمیں ہمارے اندر سمجھ پیدا ہو اور غور و فکر کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو۔ آیت 45، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکایک وہ دو متخاصم فریق بن گئے، یعنی آپس میں جھگڑنے والے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے؟ انہوں نے کہا، ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے۔ صالح علیہ السلام نے جواب دیا، تمہارے نیک اور بدشگون کا سر رشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا، اللہ کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شبخون ماریں گے، اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ یہ چال تو وہ چلے، پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی، اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو، وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے۔ اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ سیم وہی سچویشن ہے آپ دیکھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں درپیش تھی۔ ان کے قبیلے والوں نے بھی کیا مکہ میں، کہ انہوں نے کہا یا انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں اور ہر قبیلے سے ایک شخص آئے اور وہ حملہ کرے تاکہ اللہ کے رسول کے خاندان والے کسی ایک سے قصاص کا مطالبہ نہ کر سکیں. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا, یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو, کہ تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے, یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. آخر کار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے, جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا. اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات, بہت ہی بری برسات تھی, اور ان لوگوں کے حق میں جو متنبہ کیے جا چکے تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہو حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا. ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.